الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مدح اولياء الله قال الله تعالى لي ثم يوضع له القبول في الأرض والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی کرم و عنایات کے صدقے ہم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب حضور شیخ المشائخ شیخ الشیوخ سیدی و سندی و آقائی حضور سیدنا سید علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے مناقب و فضائل اور آپ کے منصب اور آپ کے مرتبے کے حوالے سے جو اسلاف نے لکھا اور جس منصب پر آپ فائز تھے اس جماعت سے متعلق قرآن اور احادیث میں کیا ذکر ہوا ہے اس کو بیان کرنے کے حوالے سے آج اس مجموعہ ذکر کو بعنوان عرس داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے حوالے سے میں اور آپ تمام یہاں پر جمع ہیں۔ چند باتیں پہلے اختصار کے ساتھ میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے احوال کے حوالے سے جو انتہائی اختصار کے ساتھ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ وہی چیز مل سکی جس کو داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مضبوط مربوط مستند اور تمام صوفیہ میں مجمع علیہ کتاب اور تصوف کا بنیادی اصولی مقدمہ کشف المحجوب شریف میں جو اپنے حالات آپ نے ذکر فرمائے ہیں۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے یہ ایک نہیں اس کے علاوہ متعدد کئی کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں، لیکن وہ سند صحیح کے ساتھ آگے نہ پہنچ سکی، اور مرور زمانہ کے حوالے سے اور حالات کے نشب و فراز کے حوالے سے، کیونکہ صوفیہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے وہ کثرت سے اسفار کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے، دوسرے علاقے سے تیسرے علاقے میں، تو وہ کتابیں یا تو باقی نہیں رہ سکی یا آگے بڑھ نہیں سکی. ورنہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں ان کتابوں کا حوالہ ذکر کیا ہے جو آپ نے متعدد احوال میں، یہاں تک کہ فقہ کے موضوع پر، تفسیر کے موضوع پر آپ نے مکمل اس کے اصول کو بھی مرتب کیا ہے. یہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں اس کو ذکر فرمایا ہے. اس حوالے سے داتا صاحب کی ولادت کب ہے، وصال کب ہے، اس میں بھی جو ہے وہ کافی اختلاف پایا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر، لیکن ہم آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے کہ اکثر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری گفتگو کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلو بھی بیان کیے جائیں جو کمزوری والے ہوں، اور وہ پہلو بھی بیان کر دیے جائیں جو مجمع علیہ اور مسلم ہوں. وہ اس وجہ سے کہ ایک بات آپ سنیں دوسری نہ سنیں، کل کو کوئی دوسری بات آپ کو سنائے تو آپ کہتے ہیں ہم نے تو یہ نہیں سنا تھا. بعض دوست ہمیں مشورہ بھی دیتے ہیں کہ آپ وہ پہلو ذکر نہ کیا کریں. میں نے کہا جی میں سامعین پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اتنا وقت یہ دیتے ہیں تو ان کے سامنے دونوں پہلو بیان کر دیے جائیں کہ ایک ضعیف قول یہ ملتا اور ایک قول یہ ملتا، یہ ضعیف اس بنا پر ہے اور یہ قوی اس بنا پر ہے، تاکہ سننے والے کے لیے مکمل طور پر شریع دلائل، چاہے وہ نظریاتی بات ہو، چاہے وہ تفسیری بات ہو، چاہے وہ تاریخی پہلو ہو، ہر طریقے سے دونوں پہلو ذکر کر دیے جائیں، اور تھوڑی محنت کر کے اور اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھ کر کوشش کی جائے کہ وہ دونوں پہلو سمجھا دیے جائیں، تاکہ سمجھنے والے کے لیے کوئی گوشہ خالی نہ رہے کہ کل اس کو کوئی شخص ورغلا سکے، گمراہ کر سکے، اور اس کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی بات منتقل کر سکے، اس سے قبل جو سچا نظریہ ہے وہ اس تک پہنچا دیا جائے. یہ ہماری غرض اس حوالے سے ہوتی ہے. تو حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت طیبہ اور آپ کی وفات، اس میں سیرت نگار اور مورخین کا اختلاف ہے، لیکن جو مجمع علیہ قول ہے جس کو اکثر نے لیا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے. آپ کے نسب پاک کے حوالے سے مستند باتیں موجود ہیں جو آپ نے خود تحریر فرمائی ہے. آپ کے پیر و مرشد کون ہیں، یہ آپ نے خود تحریر فرمایا. کہاں کہاں آپ نے سفر کیا، یہ داتا صاحب نے خود اپنی کتاب میں تحریر فرمایا. آپ کا نسبی رشتہ، خاندانی رشتہ کیا ہے، یہ آپ نے ذکر فرمایا. آپ کا طریقت کا رشتہ، اور طریقت میں آپ کے مشائخ اور وہ تسلسل جو ہے وہ آگے تک کس طرح پہنچتا ہے، یہ داتا صاحب علیہ الرحمٰن نے خود گویا کہ ذکر فرمایا ہے. اور پھر اس کتاب یعنی کشف المحجوب شریف جو ہے، یہ داتا صاحب علیہ الرحمٰن نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی ولادت کہاں پر ہوئی ہے، اور اس ولادت کے بعد یہ کب یہاں پر تشریف لائے ہیں، لاہور کی طرف آنا کب ہوا ہے. یہ تقریباً یہ سارے اشارات کچھ واضح طور پر صراحتاً منصوص باقاعدہ لکھے ہوئے موجود ہیں، اور کچھ کے اشارات ملتے ہیں. تو میں اختصار کے ساتھ اس چیز کو ذکر کرتا ہوں، اور بالخصوص حضرات یا اولیاء کاملین کے منصب عالی پر جو گفتگو عمومی طور پر ہوتی ہے وہ انشاءاللہ میں اس کے دوسرے باب میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہننا کی ولادت کب ہوئی. تو اکثر مورخین نے اور اکثر سیرت نگاروں نے 400 ہجری قرار دیا ہے. سن 400 ہجری حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہننا کی ولادت طیبہ کا سن قرار دیا گیا ہے. اور آپ کے وصال کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن اس میں اکثر مورخین نے جس بات کو ترجیح دی ہے وہ 465 ہجری ہے، یعنی آپ کی عمر شریف جو ہے وہ پوری 65 سال بنتی ہے، یعنی 400 ہجری آپ کی ولادت ہے اور 465 ہجری آپ کا وصال ہے. یہ اکثر مورخین نے آپ کے دور پاک کو اور آپ کی عمر شریف کے حوالے سے اس بات کا ذکر فرمایا ہے. اور کہیں آپ کے ذہن میں تشویش نہ رہ جائے کہ جناب یہ مورخین کے اختلاف کیا ہے، تو مورخین کے اختلاف ہر مسئلے پر ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک مسئلے پر 10 رائے آتی ہے کسی بھی شخصیت کے بارے میں، اور آپ یقیناً کہ ہسٹری اور تاریخ سے ذوق رکھتے ہیں، تو ایک موضوع پر 3600 اقوال مورخین نقل کرتے ہیں. بعد میں پھر حالات کے اعتبار سے محققین اور جو خالصتاً نقطہ رس قسم کے علماء ہوتے ہیں، اور جو اپنا جگر پگلا کر اور عرق ریزی کے ساتھ اپنا پسینہ بہا کر کسی ایک نظریے کو ترجیح دیتے ہیں، ورنہ ہر قول کے اعتبار سے گویا کہ کئی اقوال پائے جاتے ہیں ضبط تحریر کے حوالے سے کہ ایک چیز ہے، اگر کسی کے بارے میں کہا گیا 300 ہجری تو اس میں کئی اقوال اور بھی ملتے ہیں، یہ تو الگ بات ہے.
حضرات انبیاء کرام کو اگر آپ دیکھ لیں تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے مزار مقدس کے علاوہ ہر نبی کے مزار مقدس پر اختلاف موجود ہے، یعنی تاریخ کا اجماع جس بات پر ہے وہ گنبد خضرا کے مکین میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارکہ سے متعلق ہے کہ یہ حضور کا مزار شریف ہے اور حضور یہیں پر جلبگر ہے اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد شریف ہے. اس کے علاوہ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو جتنے انبیاء کرام ہیں یا تو ان کے علاقے کے حوالے سے یا ان کی یادگار کے حوالے سے یا صراحتاً ان کے مزار کے حوالے سے ایک نہیں 3600 قول ملتے ہیں، اور پھر اس قول میں سے اکثر قول کو ترجیح دے دیا جاتا. ٹھیک ہے 10 بندوں نے بات یہ کی ہے لیکن 6 یا 7 اس طرف تھے، تو لہذا اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ بات ہوگی. تو اگر آپ حضرات انبیاء کے تبرکات اور یادگار اور مزارات کی طرف بھی اگر آپ چلیں گے تو اس میں بھی اختلاف نظر آئے گا، سوائے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار مقدس اور آپ کی مسجد پاک کے حوالے سے. یہ میں نے نیچے اتر کر ایک آسان سی مثال آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ علم تاریخ فن یہی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اور کوئی بھی حصہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس سے متعلق ساری رائے کو اکٹھا کرتے ہیں، سارے معاملات کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اس اکٹھا کرنے کے بعد اس کو اپنی کتاب میں درج کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس مسئلے سے متعلق ہمیں اتنی رائے ملی ہے، اس بات سے متعلق ہمیں اتنی رائے ملی ہے. پھر جو خاص اس شعبے کے ماہرین ہوتے ہیں جن کا وہ شعبہ ہوتا ہے جس سے متعلق یہ مسئلہ ہوتا ہے، پھر اس کے ماہرین کی رائے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس میں کس رائے کو ترجیح دیتے ہیں. تو ایک مسئلہ مورخین ہر مسئلے کو لکھے گا، وہ طب کے مسئلے کو بھی لکھے گا، وہ شخصیت کو بھی لکھے گا، وہ عمرانیات کو بھی لکھے گا، وہ جغرافیہ حوال سے بھی لکھے گا، وہ شخصیت پر بھی لکھے گا، وہ تمام معاملات پر لکھے گا. لیکن وہ ایک ایک معاملے، میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ مسئلے کو، تو وہ ہر فن کو لکھے گا کیونکہ تاریخ تو ہر فن پر ہوتی ہے. اس میں جناب افراد کی بھی تعریف ہوگی، جگہوں کی بھی تعریف ہوگی، خطوں کی بھی تعریف ہوگی، علاقوں کی بھی تعریف ہوگی، تاریخ ہوگی. تو تاریخ کے اعتبار سے اور ہونا یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس پورے مفہوم کے اندر جتنی بھی چیزیں آ جاتی ہیں وہ مورخ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنی کتاب کے اندر درج کرتا ہے، اور درج بغیر کسی اختلاف کے کرتا چلا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جناب یہ فلاں نے یہ کہا ہے، اس کا نام یہ تھا، اس نے یہ رائے پیش کی اس مسئلے پر، لیکن اس کے مقابلے میں فلاں علاقے کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے یہ رائے پیش کر دی، فلاں علاقے کا جو عالم تھا اس نے اس مسئلے پر یہ رائے پیش کر دی، فلاں علاقے کا جو عالم تھا اس نے اس مسئلے پر یہ رائے پیش کر دی. مختصر یہ کہ وہ ساری آراء اور وہ ساری رائےوں کو جمع کر دے گا، پھر وہ مسئلہ جو اس نے مورخ نے لکھا ہے وہ اس کے شعبے پر ڈسکس نہیں کرے گا کیونکہ اس کا کام تاریخ کا ہے، تاریخ کا کام کسی فن پر بحث کرنا نہیں ہے، اس کا اپنا ایک فن ہے کہ معلومات جمع کر دے. اب معلومات کتنی معتبر ہے کتنی غیر معتبر یہ اس کا شعبہ نہیں ہے، یہ شعبہ ان لوگوں کا ہے کہ جس شعبے سے متعلق مسئلہ بیان ہو رہا ہے. اگر وہ طب کا کوئی ایک مسئلہ بیان کر دے کہ جناب فلاں جگہ پر ایک حکیم صاحب گزرے تھے اور ان کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں فلاں جگہ رہتے تھے اور وہ فلاں فلاں باتیں انہوں نے کہی تھی، لیکن ان سے متعلق فلاں شخص نے بھی کہا، فلاں نے بھی کہا، فلاں نے بھی کہا، وہ ساری رائے اکٹھا کر دیں گے. پھر کیونکہ حکیم صاحب طب کے ماہر تھے لہذا اطباء کی جماعت جو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اب وہ مورخین کے 3600 اقوال میں سے اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور اطباء کیونکہ وہ حکیم صاحب طبیب تھے تو طبیب کے اعتبار سے خاص وہ شعبے میں لا کر اپنی رائے پیش کرتے ہیں. تو لہذا ہم تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھنے کے بعد جس تاریخ کے اندر جو شعبہ اس کا ذکر کیا گیا اس شعبے کے ماہرین کو دیکھتے ہیں کہ مورخین نے تو اس سے متعلق 10 اقوال پیش کیے تھے لیکن جس شعبے سے متعلق اس کے لوگ تھے وہ کیا بات کرتے ہیں، تو ان کی بات زیادہ اتھنٹک ہوتی ہے، اور تاریخ میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 اقوال میں سے کس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. تو پھر اس کے شعبے میں جتنے لوگوں نے زیادہ رائے کسی ایک مسئلے پر دی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اکثریت کی رائے ہے. یہ تاریخ کے علم کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے، لہذا کسی بھی مسئلے کو جانچنے کے لیے اسی چیز کو دیکھا جاتا ہے. لہذا کیونکہ تاریخ کا پہلو تھا تو حضرات صوفیہ نے جس مسئلے کو زیادہ طور پر ذکر کیا، کیونکہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب گویا کہ تصوف کا منصب ہے، صوفی ہیں آپ، عالم ربانی ہیں آپ اور مرشد ہیں، تو اس شعبے کے جو ماہرین ہیں انہوں نے پھر تاریخ کے تمام اقوال کو سامنے رکھا کہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کون سی سن میں ہوئی، کس نے کہا 400 میں ہوئی، کس نے کہا 398 میں ہوئی، کس نے کہا 415 میں ہوئی، لیکن صوفیہ کا شعبہ تھا یہ کیونکہ آپ صوفیہ کی جماعت کے قائد تھے، تو لہذا صوفیہ کی جماعت نے اکثریت میں اس بات کو ذکر کیا کہ یہ دیگر رائے نہیں ہے بلکہ رائے پر زیادہ اکثریت، مثال کے طور پر 10 رائے آئی ہے تو اس میں سے 8 بندوں نے یہ کہا کہ جناب 400 ہجری آپ کی ولادت ہے، اور 2 نے یہ کہا کہ 415 یا 418 ہے، تو 2 کی رائے کو چھوڑ دیا گیا اجماعی رائے کو ذکر کرتے ہوئے مسئلہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ 400 ہجری آپ کی ولادت ہے اور 465 ہجری آپ کا وصال ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ذہنوں میں آپ کوئی شک اور اشکال باقی نہیں رہے گا. تو داتا گنبخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے کہ آپ کی ولادت سن 400 ہجری ہے, اور آپ کی ولادت کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ نے خود اپنا نام جب اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے تو اپنی نسبت آپ نے غزنی کی طرف بھی کی اور حجویر کی طرف بھی کی ہے. آپ کبھی اپنے نام کے ساتھ حجویری بھی لکھتے ہیں اور غزنوی بھی لکھتے ہیں. تو اس کا معنی علماء نے یہ تدبیق دی ہے کہ غزنی کے علاقے میں ایک جگہ ہے حجویر جو آپ کی مولودگاہ ہے, یا یہ ذکر کیا گیا کہ حجویر غزنی سے ہٹ کر ایک جگہ ہے. پہلے آپ غزنی میں رہتے تھے اور بعد میں حجویر آپ منتقل ہو گئے, تو پہلے آپ غزنی لکھا کرتے تھے پھر بعد میں حجویر لکھا جانے لگا, تو گویا کہ ایک جگہ رہ کر دوسری جگہ پر آپ منتقل ہوئے. تو اس اعتبار سے دونوں نسبتیں داتا گنبخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں کہ سید علی حجویری سید علی غزنوی. تو آپ افغانستان کے علاقے غزنی سے آپ کا تعلق تھا, لیکن آپ ذات میں پٹھان نہیں تھے, آپ سید تھے. کیونکہ دیکھیے یہ میں اس حوالے سے ذکر کر رہا ہوں تاکہ نسب کو بھی ذکر کر دیا جائے نا. اللہ رب العالمین نے یہ ذات عصبیت کے لیے نہیں رکھی, قرآن نے بھی کہا یہ تعارف کے لیے رکھی, قبائل اللہ نے تعارف کے لیے بنائے. یہ خاندان اور یہ قبائل, یہ برادریاں, یہ قبیلے, یہ ضروری ہیں. یہ نہیں ہوگا تو ہمارا آپ کا تعارف کیسے ہوگا؟ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ ہم نے آپ انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس میں مختلف قبائل بنائے, اور قبائل اس لیے نہیں بنائے کہ کوئی ایک دوسرے پر برتری دکھائے, قبائل اس لیے بنائے کہ لتعرفوا, تاکہ ایک دوسرے سے وہ دوسرے متعارف ہو سکے, ایک دوسرے کو جانا جا سکے, اور جب ان کی تقسیم کاری کی جائے تو کسی قبیلے کے حساب سے پکار کر ایک دوسرے کا تعارف اور اس کو جاننے میں آسانی ہو. تو لہذا داتا گنبخش علی حجویری آئے تو افغانستان میں تھے, آپ یوں تو فارسی زبان بولا کرتے تھے, فارسی زبان بولا کرتے, عربی زبان میں بھی آپ کو مکمل عبور تھا, لیکن اس وقت افغانستان کے اندر خراسان کے اس خطے کے اندر کثرت سے بولی جانے والی زبان فارسی زبان تھی. تو داتا گنبخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب شریف کو بھی فارسی زبان میں تحریر فرمایا ہے. اور یہ چند تاریخی حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ورنہ آپ عربی کے اندر تو مکمل امامت کا درجہ رکھتے تھے, اور مکمل جس کو کہتے ہیں ماہر مقتدا ہونا, درجہ امامت پر ہونا, اور مکمل طور پر اس کے اسلوب پر کمال پر پہنچنا, وہ سید داتا گنبخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کی کشف المحجوب شریف کو اگر طالب علم پڑھے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ علم شریعت کے اندر اللہ نے آپ کو کس قدر بلندی عطا فرمائی تھی. آپ بہت بڑے عالم دین تھے, بہت بڑے مفسر قرآن تھے, بہت بڑے شیخ الحدیث تھے, بہت بڑے فقہ حنفی کے آپ مفتی تھے, لیکن آپ پر جو رنگ زیادہ غالب آیا وہ اصلاح احوال کے حوالے سے, تزکیہ نفس کے حوالے سے آپ نے تصوف کی راہ کو زیادہ اپنایا ہے. تو داتا صاحب زبان جو فرمایا کرتے تھے وہ فارسی زبان تھی, لیکن آپ فارسی النسل نہیں تھے اور نہ آپ پشتون تھے, آپ سید تھے. سادات جب مدینے سے نکلے ہیں, اس پر ایک پوری تاریخ ہے, سادات جب مدینے سے نکلے, بنو امیہ نے جب ان پر ظلم کیا, یزید کے دور سے جب ظلم شروع ہوا, بلکہ داتا گنبخش علی حجویری اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے ایک بڑی پیاری بات ذکر کی ہے, ذرا محبت سے درود پاک پڑھیے گا. آپ نے اہل زمانہ کے شکوہ کیا اور مروان کی حقیقت کو بتایا, آپ نے اہل زمانہ کی شکایت کی, بڑی تاریخی بات ہے. داتا صاحب جس دور میں گزرے وہ دور بہت چشمک کا دور تھا, بڑے اختلاف کا دور تھا, آپ کے حاسدین بہت تھے. آج ہم اپنے دور کے لیے روتے ہیں, حضرت داتا گنبخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور پاک کے حوالے سے بڑی شکایت کی ہے کہ بڑے حاسدین تھے, بڑے بدعمل قسم کے لوگ تھے. اس دور کے اندر بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے صوفیہ کا لبادہ اڑا تھا, معاذ اللہ, صوفیہ کا لبادہ اڑا ہوا تھا, لیکن اندر سے بد باطن, بدکار, بدعقیدہ لوگ تھے. ان کا کام یا تو لوگوں سے مال اینٹنا تھا, مال سمیٹنا تھا, ان کی جیبوں پر ان کی نظر ہوا کرتی تھی. تو داتا گنبخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تصوف کے بعد میں رکھا, تو اپنے دور کی ساری تاریخ بھی آپ نے ذکر فرمائی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ داتا صاحب نہ پشتون ہے نہ فارسی ہے, بلکہ آپ سید ہیں, جس طرح کہ میں آپ کے سامنے شجرہ پڑھوں گا. آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہیں, آپ حسنی سادات میں سے ہیں, اور بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ آپ اپنی والدہ کی جانب سے حسینی سادات میں سے ہیں. تو آپ نجیب الطرفین ہیں, داتا صاحب نجیب الطرفین ہیں. اور سید نہ پنجابی ہوتا ہے, نہ پٹھان ہوتا ہے, نہ میمن ہوتا ہے, نہ گجراتی ہوتا ہے, وہ عربی النسل ہوتا ہے. سادات جب مدینے سے نکلے تو کوئی خراسان میں آ کر بس گیا, کوئی دوسرے علاقے میں بس گیا, تو جس علاقے میں بس گیا اس علاقے میں اس کی قومیں چلنا شروع ہو گئی. تو وہ اس علاقے کی زبان بولنے لگ گیا، وہ اس علاقے کا نہیں ہوا. سادات جو ہوتے وہ ہوتے کسی بھی علاقے میں، لیکن ہوتے مدینے والے ہیں. اس بات کو آپ سمجھ لیجئے. تو لہذا جو آ کر پشتونوں کے علاقے میں بس گئے وہ پشتو بولنے لگے، جس طرح ہمارے آبا اجداد میں سے حضرت سیدنا پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ سن 8 صدی ہجری میں آپ افغانستان سے تشریف لائے بنیر، اور وہیں پر آپ رہ گئے. سید قمر علی شاہ ترمیزی، پہلے ترمیز کے اندر ہمارے آبا اجداد سفر کر کے مدینے سے ترمیز آئے ہیں جو ایران کے خاص خطہ ہے، ترمیز سے پھر افغانستان آئے، اور افغانستان سے پھر آپ بنیر تشریف لائے ضلع سوات، اور بنیر میں پھر آپ کی نچلے درجے میں جو اولادیں ہوئی ہیں اس میں ہماری جو قریب کے جد اعلیٰ ہیں حضرت قاسم بابا رحمۃ اللہ علیہ، وہ سوات تشریف لائے. اور سوات تشریف لائے تو ان کی کچھ اولاد جو وہ ہزارہ کے اوپر والے علاقے کی طرف آئی ہے، اور وہاں پر پھر ہمارا خاندان چلا ہے، اور ہمارے والدین اور ہمارے والد کے والد کی ولادت وہاں پر ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھیے مختلف علاقوں سے یہ گھومتے ہوئے آئے ہیں، لیکن جس علاقے میں بس گئے اس علاقے کی زبان بولنے لگ گئے، وہاں پر ہی ان کی شادیاں ہوئی، وہیں پر بچے وہ زبان بولنے لگے، لیکن وہ اس علاقے کے نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ سید اپنے نام کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ قریشی ہوتا ہے اور ہاشمی ہوتا ہے. وہ ہاشمی و نسل ہوتا ہے، وہ قریشی ہوتا ہے، وہ کسی اور برادری کا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ابھی بھی خان نگر کے اندر دیکھیں ہمارے کئی سید ہیں، لیکن زبان وہ میمنی زبان بولتے ہیں. جہاں میں 10 محرم کو تقریر کرتا تھا، آج ایک سید برادری سارے سادات ہیں لیکن میمنی زبان بولتے ہیں. تو وہ میمن تو نہیں ہو گئے، اس لیے کہ وہ آئے ہوں گے ان کے آبا اجداد، تو کہیں علاقے سے منتقل ہوتے ہوئے ہجرت کرتے ہوئے گجرات آئے ہوں گے، گجرات سے پھر یہاں پر آئے. تو یہ تو شرف مل گیا اس جماعت کو، اس قوم کو، جس علاقے میں سادات آ کر رہے. اور اس میں ایک وجہ بھی یہ تھی کہ یہ اسی علاقے میں رہے جہاں ان کے قدردان تھے. اس لیے کہ بنو امیہ نے اپنے دور میں بڑا ظلم سادات پر کیا، تو جو گرد و نواح کے جو لوگ تھے، جو سادات کے دشمن تھے، جب انہوں نے سادات کو قتل کرنا شروع کیا تو سادات کے جو عشاق تھے اور اہل بیت سے جو محبت کرنے والے اہل سنت تھے، انہوں نے ان کو دعوت دی، اور دعوت دے کر اپنی بچیوں کا نکاح ان سے کرا کر اپنے خاندان اور قبیلے کی سعادت بخشی ہے. اسی لیے حضرت امام حسن مشتبہ کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ ہر قبیلے کا بڑا یہ چاہتا تھا کہ میری رشتہ داری امام حسن مشتبہ سے ہو جائے، تو وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے نکاح میں پیش کیا کرتا تھا، اور اپنے فخر سمجھتا تھا کہ میری بچی جو ہے وہ اہل بیت کے خاندان میں گئی، کل قیامت کے دن جہاں سادات کو اٹھایا جائے گا تو اس خاندان میں ہمیں بھی اٹھایا جائے گا. لہذا سرکار کی حدیث مبارکہ کہ کل نسب و حسب منقطع الى یوم القیامہ الا حسبی و نسبی، او کما قال، حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ساری رشتے داریاں، ساری برادریاں ختم ہو جائیں گی، سارے رشتے کٹ جائیں گے. برادریاں، میری رشتے داریاں اور ہم سے جن کے سسرالی تعلقات تھے، وہ تعلقات ختم نہیں ہوں گے، انہیں نفع ضرور ملے گا. اسی لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شہزادی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم سے نکاح کا پیغام بھیجا تھا. سیدہ فاطمہ کے بطن سے جہاں امام حسن پیدا ہوئے ہیں، امام حسین پیدا ہوئے، وہیں آپ کی چھوٹی بہن سیدہ ام کلثوم بھی ہیں. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے باقاعدہ نکاح کا پیغام مولا علی کی خدمت میں پیش کیا کہ میں آپ کی شہزادی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ دو بات سے دلیل بنتی ہے، ایک تو یہ کہ صحابہ اور اہل بیت میں جنگ نہیں تھی، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بات ذرا توجہ سنیے گا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی، اور شہزادی بھی حضرت علی کی کون، کسی اور بیوی سے نہیں، سیدہ زہرا سے. سیدہ زہرا سے آپ کی جو شہزادی ہیں سیدہ ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کیا گیا، اور حضرت فاروق اعظم کے شہزادے پیدا ہوئے جن کا نام زید تھا، امام ذہبی نے سیرہ علامہ نبلاء میں ان کا ترجمہ بھی نقل کیا ہے. اس سے دو باتیں پتا ہوئی، ایک بات یہ کہ ایک مسئلہ تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ سیدہ کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. اس میں اکثر اہل سنہ کی رائے یہ ہے کہ اگر لڑکی سیدہ ہو اور لڑکا فاسق و فاجر نہ ہو، نیک ہو، عالم ہو، پرہیزگار ہو، تو پھر نکاح ہو سکتا ہے. کفر کے اعتبار سے اجازت دی گئی ہے، یہی فاضل بریلوی نے ذکر کیا، دیگر علماء نے نہیں ذکر کیا، تو ہم ان کی اس بات پر تنقید نہیں کرتے، لیکن جس مشرب کے ہم قائل ہیں اس بات کو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں کہ غیر سیدہ کا نکاح سید سے ہو جائے تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن سیدہ کا نکاح غیر سید سے ہو، لڑکی سیدہ ہو اور لڑکا غیر سید ہو، تو نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر واقعی میں وہ عالم ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، دیندار ہو، تو اس میں جواز کا حکم موجود ہے کہ پھر اس صورت کے اندر نکاح گویا کہ ہو سکتا ہے. جس کی ایک مثال دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہاشمی نہیں ہے، قریشی ہے، ہاشمی نہیں ہے، لیکن آپ کا نکاح ہاشمیہ سے ہوا ہے، کیونکہ سیدہ ام کلثوم ہاشمیہ تھی، اس لیے کہ بنت فاطمۃ الزہرا ہیں اور بنت حضرت علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ یہ جو ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نظریہ کہ وہ کیا، ہم نے کہے تمہارے قم میں گڑی ہوئی ساری کہانیاں ہیں، حقیقت میں یہ نہیں ہے، بلکہ حضرت مولا علی اور سیدنا عمر میں اتنے یارانہ تھا اور اتنا محبت تھا کہ سیدنا علی نے اپنی شہزادی کو حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں دیا. اور یہ مسئلہ شیعوں کی کتابوں میں آج بھی فروع کافی کے اندر موجود ہے، پورے باب کے ساتھ وہ جان چھڑاتے ہیں اور ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں آج بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. وہ اس کے متعلق الگ باتیں کرتے ہیں. سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بھی اس مسئلہ کو ذکر کیا، سادات نے ذکر کیا ہے. یہ سادات اور غیر سادات کا مسئلہ نہیں، جب اہل سنت کی بات آتی ہے تو جو سید ہے تو وہ اہل سنت جب تک ہوگا تو یقیناً اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے گی، اس کی تعظیم کی جائے گی. اور خدا نہ کرے علیہ باللہ سید اگر خارج اہل سنت سے ہو جائے تو پھر اس کا ادب و احترام ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا ادب و احترام اس نظریے اور عقیدے کی بنا پر تھا. لہذا وہ سادات جو اہل سنت ہیں ان کے نزدیک تمام باتیں کتابوں کے اندر درج ہے. اگر کوئی سید و معاذ اللہ اور بد مذہب ہو جائے تو اس کی تعظیم ختم، کیونکہ نسب کی تعظیم تو حضور کی وجہ سے تھی نا اور ایمان کی وجہ سے تھی. جب ان کی بارگاہ کے اندر بے ادب ہو گیا تو اب کیا تعظیم اور اکرام رہا؟ لہذا یہ مسئلہ آپ سماعت فرما لیجیے. تو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور پاک کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی بات ذکر کی ہے، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ داتا صاحب کو جاننے کے لیے اصل چیز آپ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ بالاستیاب اس کو جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے ہر دفعہ آپ کو ایک نیا موضوع اس میں ملے گا. اور الحمدللہ ہمارے وہاں یہ سبقن پڑھی جاتی ہے، جیسا قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نا، اس طرح سبقن اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے. یہ تزکیے کے اعتبار سے، عرفان کے اعتبار سے، اور اپنے آپ کو باطنی طور پر نیک اور سترا بنانے کے حوالے سے بہت مضبوط کتاب ہے. حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جیسے اولیاء نے کتنی پیاری بات ہاشمی صاحب قبلہ نے ذکر فرمائی کہ جناب خواجہ صاحب جو ہیں وہ سارے ہند کے رہبر ہیں، اور خواجہ صاحب کے جو رہبر ہیں وہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ دیکھیں داتا صاحب نے بھی اگر کسی سے تمسک کیا تو یقین اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ بھیجا بھی ان کے پاس جو آپ کے ہم مشرب بھی تھے اور ہم نصب بھی تھے، ہم مشرب بھی تھے اور ہم نصب بھی تھے. تو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ داتا صاحب کی یہ کتاب کشف المحجوب شریف، جس کو ہم سبقن پڑھتے ہیں، تزکیہ نفس کے لیے، روح کی اصلاح کے لیے، ارادوں کی تطہیر کے لیے، فکر کی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو باطنی طور پر نیک بنانے کے لیے، گناہوں سے نجات اور اپنے اندر یاد الہی کے چشمے کو بیدار کرنے کے لیے، شیطان کے مکر و کیب سے بچنے کے لیے، بدعملیوں کی گندی عادتوں کے لیے، اندر سے تحریک کو اجاگر کرنے کے لیے سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب بنیادی دوا ہے اس مریض کے لیے جو گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے. اور یقیناً ہم سارے گناہگار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کے ساتھ مکمل تمسک کریں. یہ کتاب وہ ہے کہ جو بندے کو گھر بیٹھے بزرگ اور نیک کر دیتی ہے. جس طرح کہا جاتا ہے نا بہار شریعت عالم بناتی ہے، تو اسی طرح کشف المحجوب بندے کو ولی بناتی ہے جسے اللہ چاہے اور یہ ملکہ اور مقام عطا فرمائے. تو حضرت محبوب الہی سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اسی کتاب کشف المحجوب شریف کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کو کسی دور کے اندر مرشد نہ ملے اور مرشد کے لیے وہ بھٹکا پھرے تو کہا کہ اس کتاب کو وہ پیر بنا لے اپنا، اس کتاب کو پیر بنائے اور یہ کتاب جو کہہ رہی ہے سبقن اس پر عمل کرنا شروع کرے. کہا اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو خود اس کے اندر اتنا عرفان پیدا ہو جائے گا کہ وہ نیکی کی طرف آ جائے گا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر اس کی طلب سچی ہو تو یہ کتاب اسے صحیح مرشد تک پہنچا دے. دنیا دار سوداگر سوداگروں سے بچا کر اسے مرشد تک پہنچا دے گی، دنیا دار قسم کے پیروں سے بچا کر واقعی میں جو اللہ والے ہیں ان تک پہنچا دے گی. اس لیے کتاب شعور پیدا کرتی ہے دنیا دار نما پیر کے لیے، اور اللہ والے جو ان کے درمیان شعور پیدا کرتی ہے کتاب حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب شریف، جس کو سبقن پڑھا جائے. لیکن عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی استاد کی صحبت میں بیٹھ کر پڑھے. صحیح العقیدہ جو خود کسی مشرب اور کسی سلسلے سے وابستہ شخص ہو اور اس کے اندر کوئی کرنٹ اور جھلک ہو، اس کی خدمت میں بیٹھ کر اس کتاب کو پڑھے تو یہ نور اللہ نور ہے. اور یہ سمجھنے کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے داتا صاحب نے لکھی ہے، تو اس میں اصطلاحات اس قسم کی ہے کہ ایک عام آدمی اس کو اس کی تشریح نہیں کر سکتا، تفصیل نہیں کر سکتا. تو ضرورت پڑتی ہے کسی شیخ کی کہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر اس کتاب کو سبکن پڑھے تو وہ خود دیکھ لے گا کہ اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے داتا صاحب کے اخلاص کی برکت سے، کیونکہ اس کتاب کو آپ نے لوگوں کے لیے، لوگوں کو نیک بنانے کے لیے آپ نے قرآن و سنت کے دلائل کو جمع کیا تھا، تو یہ کتاب خود اس کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے. ایک بات، پھر یہ کتاب کو آپ نے اپنے مکاشفات سے نہیں بیان کیا کہ میں ایسا سوچ رہا تھا، میرے دماغ میں یہ آیا تو لہٰذا میں لکھ دوں. آپ نے اس کتاب کی بنیاد اپنے خواب کو نہیں بنایا. یہ سنیے گا، کشف المحجوب شریف کا امتیاز یہ ہے کہ کشف المحجوب شریف کو حضور داتا صاحب نے اس کی بنیاد اور بیس جس سے مسئلے کو لے کر چلیں اپنے خواب پر نہیں رکھی، اپنے مکاشفات پر نہیں رکھی، قرآن و حدیث پر رکھی ہے. اس کتاب کو پڑھنے والا دیکھے گا کہ آپ یقیناً عالم ربانی ہیں، آپ جس مسئلے کو لکھتے ہیں وہاں پر آپ اپنا خواب نہیں لاتے کہ میں نے سوچا ایسا ہوگا، نہیں، فرمایا قرآن میں ایسا ہے لہذا ایسا ہے، حدیث میں حضور نے فرمایا لہذا ایسا ہے، پھر صحابہ کے اقوال. یہ داتا صاحب کا کمال ہے، اور اتنی بے نظیر و بے مثال کتاب آپ نے لکھی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو، چاہے زہد ہو، تقویٰ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اور تصوف کے جو بنیادی چیز، نیک بنانے کے جو بنیادی شعبے ہیں، صبر ہے، استقامت ہے، تقویٰ ہے، توبہ ہے، محاذبہ ہے، مراقبہ ہے، مجاہدہ ہے، ان تمام چیزوں کا جب آپ عنوان باندھتے ہیں تو سب سے پہلے اس شعبوں سے متعلق قرآن کیا کہتا ہوا آیت لاتے ہیں، پھر اس کو مزید سمجھانے کے لیے حضور کا قول لاتے ہیں، پھر مزید سمجھانے کے لیے صحابہ نے اس پر عمل کیسا کیا ان کا عمل لاتے ہیں، پھر مزید سمجھانے کے لیے مسلم جو شیوخ اولیاء گزرے ہیں ان کا عمل لاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے مریدین کے لیے ان تمام باتوں کو لے کر اپنی رائے پیش کرتے ہیں. جس طرح دیکھیے فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کام کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نظر آئے، اگر قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے تو آپ فتویٰ قرآن ہی سے دیتے ہیں. قرآن میں بظاہر نظر نہیں آ رہا، قرآن میں ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، بظاہر الفاظوں میں نہیں ہے اور حدیث میں ہے، تو پھر حدیث سے فتویٰ دیتے ہیں، اور اگر حدیث میں بھی وہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر اجماع صحابہ کی طرف جاتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے دور کے اندر اس مسئلے کا کیا جواب دیتے تھے. اور اگر وہ مسئلہ ایسا جدید ہے جیسے لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ، جس طرح کے ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، جس طرح کے جناب ٹرین میں نماز کا مسئلہ، جس طرح میڈیکل کے اندر آج ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ، یہ ایسے مسئلے ہیں جس کو قرآن میں لکھا ہوا تو نہیں دیکھیں گے آپ، حدیث میں لکھا ہوا تو نہیں دیکھیں گے، ایسی مثالیں تو اس دور میں نہیں لیکن اس کی علتیں موجود ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ کیا کرتے تھے کہ پھر وہ جدید مسئلہ جو ہے اس مسئلے کو لے کر اس جیسے مسئلے کی علت قرآن و حدیث میں ڈھونڈتے تھے اور اجماع صحابہ میں ڈھونڈتے تھے، لہذا اس جیسے مسئلے کی اگر علت مل جائے تو اس معلوم مسئلے کو اس پر قیاس کرتے تھے، اور جو اس دور کے علت والے مسئلے کا جواب ہوتا تھا وہ اس مسئلے پہ دے دیا کرتے تھے. تو یہی طریقہ آپ نے قیاس کا یہاں پر بھی فرمایا ہے. تو اس اعتبار سے یہ کتاب انتہائی مضبوط، انتہائی مربوط اور انتہائی مسلم ہے. لہذا میں پھر بات عرض کر دوں کہ داتا صاحب کی کتاب اتنی اتھنٹک اور مسلم کتاب ہے کہ آپ کسی مسئلے پر استدلال کرتے ہیں تو پہلے قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں. پھر داتا صاحب صرف عمل کی بات نہیں کرتے، عمل سے پہلے ایمان ہونا چاہیے عقیدے کی، تو سب سے پہلے داتا صاحب عقیدے کی بات کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں میں اہل سنت ہوں. گول مول دنیا کے جو دنیا دار پیر ہیں ان کی طرح نہیں، ان پیروں کے پاس جائے حضرت وہ فلاں عقیدے کا ایسا کہہ رہے ہیں، نہ چھوڑیں، یہ تو بس ایسی فروعی اختلاف، آپ بس ہماری دیگ میں پیسہ ڈالتے رہے. تو یہ جو ان کا جہنم بھرا جا رہا ہے نا، داتا صاحب ایسے مزاج کے پیر نہیں تھے. میں نے آپ کے سامنے غوث اعظم کا بھی نظریہ پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو گیارہویں شریف میں اس نظریے کو واضح کروں گا. مزید غوث پاک کی ساری کتابوں کو، جس کو ابھی سے میں نشانات لگا کر تحریر کر رہا ہوں، اور اس کے نشانات کو میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ بتانے کے لیے. تو داتا صاحب غوث اعظم بھی ایسے ہیں کہ جب اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں تو صوفی ہوں، کسی کے خلاف نہیں بولتا، میں کسی کو اپنے خلاف نہیں سمجھتا، ڈائریکٹ کہتے ہیں میں سنی ہوں اور جو سنی نہیں ہے وہ ہمارا مخالف ہے. یہ غنیت الطالبین کے اندر غوث اعظم کا خطبہ ہے شیعت کے رد پر، اور یہی داتا صاحب علی اجبری. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو مولویوں کی بات ہے، تو شاہ صاحب ابھی بھی مسجد میں نہ جانے کیا باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا جو شاہ صاحب باتیں کرتے ہیں وہ کشف المحجوب شریف سے الحمدللہ پڑھ کے کرتے ہیں. تم نے کوئی لمبے لمبے بال والے اور کڑے والے اور ڈبل پتی کا پان کھانے والے اور عورتوں کی طرح ڈانس کرنے والے جاہل شیطانوں کو دیکھا ہوگا، اگر پیروں کو دیکھنا ہے تو داتا علی ہجویری کو دیکھو، پیروں کو دیکھنا ہے تو سرکار غوث اعظم کو دیکھو. وہ اپنے منصب پر کامل عالم، مضبوط مولوی، مضبوط عالم، مضبوط مفسر، مضبوط محدث ہوتے ہیں، پھر اپنے علم پر اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں تو اللہ انہیں ولایت بھی عطا فرماتا ہے. لہذا جو جتنا بڑا جاہل ہو اور کسی مزار کے باہر پڑا ہوا ہو، کہنے لگے جی انہوں نے کہا تھا کہ یہ مولویوں کی نہ سننا. ہم نے کہا اس لیے مولویوں کی نہ سننا کہ تیری پولے نہ کھلے اور تو یہ غیر شرعی کام کر رہا ہے. تو داتا صاحب نے اس کتاب کو لکھا اس لیے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء جو دہلی کے خود مفتی تھے، اس شعبے کو چھپایا جاتا ہے. میں اس کو کھول کے بیان کر رہا ہوں، جس طرح کہ میں نے غوث پاک کے حوالے سے بتایا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے کے ایک مدرس تھے اور شیخ الحدیث تھے، صبح سے لے کر شام تک لوگوں کو پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے، قرآن پڑھاتے. یہ غوث اعظم کا کام تھا، سمجھے آپ. تو یہ غوث اعظم مدرسے سے ہیں، داتا صاحب مدرسے سے ہیں، خواجہ صاحب مدرسے سے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء مدرسے سے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ نہیں ہم تو مولانا احمد رضا خان کو کیسے ولی مانے، وہ تو مدرسے کے مولوی تھے. ہم نے کہا مولوی ہی تو ولی بنتا ہے، جسے خدا کی علم نہیں، جسے خدا کی معرفت نہیں، وہ خدا کا خدا اسے کیسے قبول کر سکتا ہے، وہ خدا کو کیسے جان سکتا ہے. تو داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ جب اس کتاب کو آپ نے مرتب کیا تو اس کتاب کے اندر اپنے عقیدے کو ڈنکے کی چوٹ پر لکھا اور فرمایا سنو میرے نزدیک سب سے افضل اللہ کی مخلوق میں انبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو سیدنا صدیق اکبر ہیں. اس کتاب میں لکھا، خود لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، کیونکہ وقت اتنا نہیں، آپ کہتے جی تھک جاتے ہیں، ورنہ میں پھر ایک ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا، ورنہ اس کتاب کے اندر موجود ہے اور میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. داتا صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک افضل الانبیاء، فرماتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے داتا صاحب یہ نہیں کہتے دمادم مس قلندر علی کا پہلا نمبر، نا 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 نا، داتا صاحب کہتے ابو بکر کا پہلا نمبر. سمجھ رہے ہیں، سنی ہو سنی، تو یہ سنیوں کا عقیدہ، اس میں حضرت مولا کائنات کی معاذ اللہ گستاخی نہیں بلکہ ان کی تکریم ہے، ان کی عزت ہے. مولا علی خود اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی مجھے فضیلت دے. لہذا آج کوئی تفضیلی بیٹھ کر یہ کہے ہمارے نزدیکی مسئلہ گویا کہ ذنی ہے اور یہ ہے، ہم نے کہا یہ بات تو تیری سید گیری تو آج مشکوک ہو سکتی ہے، لیکن داتا صاحب تو سب کے نزدیک مضبوط ہیں. تو آج تفضیلی قسم کے لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، اور اگر وہ سید بھی ہوں اور ساتھ اہل سنت کا چھوڑ دیں تو پھر ان کی سیادت ان کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ وہ سید قابل تکریم ہے جو اہل سنہ کے نظریے پر ہوگا. اہل سنہ کا نظریہ ہی وہ نظریہ ہے جو رسول اللہ نے مرحمت فرمایا. لہذا پنجاب اور ادھر اور برطانیہ، یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کوئی اپنے آپ کو غوث پاک کا بیٹا کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کسی اور نام سے نقل کرتا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں کتابیں وہ بٹوا رہے ہیں اور وہ اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں یا حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں. اور مارکیٹ میں اللہ نہ کرے آپ کو گرم ہوا لگے، لیکن میں آپ کو اوپر سطح سے صرف ایک جھلکیاں بتا رہا ہوں. نوجوان ہیں آپ اور آپ کے اندر شعور اور استعداد اور تدبر ہے، لہذا اور آپ ہر خطرناک قسم کی منزل کی طرف جانا پسند کرتے ہیں، لہذا میں آپ کے لیے چل مشعل راہ اور قائدین اور رہنما اصول بیان کر رہا ہوں. آج کل پنجاب کی فضا کے اندر تبدیلیوں نے یہ بات کی ہے، اور بعد مجھے بھی فون کرتے ہیں کہ شاہ جی آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا شاہ جی تو ہوں لیکن کہوں گا وہی جو غوث پاک نے کہا ہے. ہم نے کہا سید ہیں لیکن کہیں گے وہی جو داتا علی حجویری نے کہا ہے، سید ہیں کہیں گے وہی جو سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا ہے. ہم بھی سیدوں کے راستے پر ہیں. اور پھر وہ پھوٹ پیدا کرتے ہیں کہ جی مانو سیدوں کی، اور پھر اس میں ایک نسبی تفخر کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیں سید کے مرتبے پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، یہ بات مسلم ہے، اس لیے کہ سید نے یہ چیز اپنی طرف سے نہیں کمائی، اللہ نے اسے عطا فرمائی. لیکن اس کے باوجود سید کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کو حقیر سمجھے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ سید کی سیادت و قیادت اللہ نے سب سے اوپر رکھی ہے. جو اس کے جو سید کے مرتبے سے انکار کرے، حضور نے فرمایا جو میرے اولاد کے حق کو ہلکا جانے گا وہ تین حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا باپ ایک نہیں، یہ حضور نے فرمایا، یا وہ حیضی بچہ ہے، یعنی وہ اپنے ماں کے اس وقت قرار پایا ہے شکم میں جس وقت وہ حیض میں تھی. فرمایا جو میری اولاد کے حق کو ہلکا سمجھے، حضور فرماتے ہیں جو بنو ہاشم کے حق کو ہلکا سمجھے، تاکہ بات میں بیلنس کر دوں، جو بنو ہاشم کی عزت و تکریم کا انکار کرے اور کہے کہ کون سید سیدوں کو کیا ملا، سب انسان برابر ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں، حدیث ہے، بولی سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ جو میری اولاد کے حق کو ہلکا سمجھے وہ تین میں سے ایک ہوگا، یا تو اس کا ایک باپ نہیں ہوگا، کئی باپ ہوں گے. یہ حضور نے فرمایا کہ وہ ولد الزنا ہوگا، یا پھر وہ حیضی بچہ ہوگا، یا پھر منافق ہوگا. فرمایا جو صحیح ہوگا وہ میری اولاد کے میری اولاد کو دیکھ کر اس کی تعظیم نہ کرے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میری اولاد کے حق کو نہ جانے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا جو میری اولاد کے حق کو ہلکا جانے وہ تین حال سے خالی نہیں, یا تو ولد الزنا ہوگا, یا وہ حیضی بچہ ہوگا, یا منافق ہوگا. مجھے شیعہ نے سوال کیا کہ آپ بتائیے یزید کون ہے, میں نے کہا یزید منافق ہے. میں نے کہا یزید کیا جی بولیے, منافق ہے. یزید نے بھی امام حسین کے مرتبے کو نہیں جانا, لیکن شیعہ کیونکہ حضرت امیر معاویہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے, حضرت امیر معاویہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ جب یہ حدیث تم پڑھتے ہو شاہ جی اور تم ہو سید تو ہماری سیدوں سے بڑی دوستی ہے. میں نے کہا وہ تم نے کوئی منگل والے سید دیکھے ہوں گے, تم نے وہ سید نہیں دیکھے جو پیر مہر علی شاہ صاحب کی اطاعت کرنے والے ہیں, جو غوث پاک کی اطاعت کرنے والے ہیں, وہ رابضیوں کو اپنے 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 جوتی کی دھول بھی نہیں سمجھتے. وہ ان معتقدین اور ان محبت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں جو حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. تو یہ سیدوں کو گھیرتے بھی ایسا ہیں. کبھی پروگرام کرنے ٹی وی پہ ہم جائیں اور تقریر کر کے نکلے تو کوئی ہمارے امامے کو چوم رہا ہوتا ہے, کوئی جبے کو چوم رہا ہوتا ہے. ہم نے کہا نہیں, ایسے پگھلنے والے ہم نہیں ہیں, ہم امام احمد رضا کی بھٹی میں تیار ہوئے ہیں, ایسے نہیں پگھلیں گے ہم, یہ تمہارے چوما چاٹی سے نہیں پگھلنے والے, اور نہ ہمیں چوما چاٹی کی ضرورت ہے. تم چومے بھی نہ تو اللہ نے ہمیں عزت دی ہے الحمدللہ. تمہارے چومنے اور چموانے اور تمہارے گالی بھی دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ اللہ نے عزت دی ہے اور ہماری عزتوں پر قرآن دال ہے, ہمارے خاندان کی عزت پر قرآن دال ہے, ہمارے خاندان کی عزت کے اوپر الحمدللہ احادیث دال ہے. لیکن یہ تمام ہونے کے باوجود سید کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو حقیر سمجھے, کیونکہ نسب پر فخر کرنا یہ تکبر ہے اور یہ حرام ہے. نسب پر فخر کرنا کیا ہے بولیے, تکبر ہے اور حرام ہے. ہاں اگر کوئی سید صاحب تحدیث نعمت کے لیے کہ اللہ نے انہیں یہ نسب عطا فرمایا, اگر وہ یہ کہہ دے کہ اللہ نے مجھے بڑا عظیم بندوں میں شمار کیا, تو تحدیث نعمت ہو, اللہ کی اس نعمت کو محض ذکر کرنا ہو, کسی کو حقیر سمجھنا نہ ہو, تو یہ نعمت ہے, ثواب کا کام ہے, اس کو منع نہیں کیا جائے گا. لہذا جن بزرگان دین نے باعتبار سیادت و قیادت کے اگر یہ بات اپنے فضیلت کے ذکر کی ہے اور مسلم اولیاء میں سے ہے, تو ہمارا حسن ظن یقینی ان کے لیے قطعی طور پر یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے تحدیث نعمت کے لیے کی ہے, کسی کو حقیر جاننے کے لیے نہیں کی ہے. کیونکہ سید تکبر کرتا کب ہے, وہ تو فیاض ہوتا ہے. سیادت تو ہے یہ, اس کو کیا ضرورت ہے کہ میں سید ہوں, وہ تو سب تو وہ تو ہے, اس سے کون چھین سکتا ہے. سید کی سیادت تو یہ ہے کہ جو منہ لگانے کے لائق نہیں ہو اس کو سر پر بٹھائے, اس کو عزت دے, اپنی عزت کی چادر اس کو عطا فرمائے, اس کو کہتے ہیں سیادت و قیادت. لہذا کسی پر چڑھ جانا یہ سیادت کا حق نہیں ہے, بلکہ ہر مسلمان کے لیے بازو شفقت کو نرم کر دینا یہ سیادت و قیادت کا تقاضا ہے. تو لہذا داتا گنج بخش علی حجبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا. آپ نے اپنے دور پاک کے حوالے سے یہ بات کی, اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا نا, داتا صاحب بھی اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں. فرمایا میرے نزدیک تمام مخلوق میں تمام افضل البشر, چاہے حضرت آدم کی امت ہو, بولی سبحان اللہ, چاہے حضرت آدم کی امت ہو, چاہے حضرت نوح کی امت ہو, چاہے حضرت ابراہیم کی امت ہو, چاہے حضرت موسیٰ کی امت ہو, چاہے حضرت عیسیٰ کی امت ہو, چاہے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو, انبیاء کے علاوہ جتنے امتی ہیں ان تمام میں جس کو فضیلت ہے وہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہ. یہی بات میرے آقا اور مورا, میرے ماں باپ کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہوئے, میرے آقا سرکار غوث اعظم نے کنیا میں ذکر کی ہے. یہی بات میں یہاں پر مجدد صاحب کی بات نہیں کر رہا, وہ فاروقی ہیں, وہ فاروقی ہیں. اگر کوئی کہتا نا سیدوں والی بات کرو تو ہم نے کہا یہ سیدوں والی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ فاروقی ہیں تو فاروقی مزاج بھی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے تفیض ہوا ہے. تو سیدوں کا مزاج ہی تو فاروقیوں میں آیا, سیدوں کا مزاج ہی تو عثمانیوں میں آیا, علوی مزاج ہی تو اوپر آیا ہے, اور نظام حضرت مولا علی کا خود یہی عقیدہ تھا سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھنے کا. اور یہ بات تھی کہ رسول اللہ نے جسے امامت کے مسلے میں مقدم کیا ہے اسے ہر حال میں ہم پر مقدم کیا. اس لیے بلا کسی نقیر, بلا کسی انکار, بلا کسی اختلاف کے حضرت علی باقاعدہ اور باضابطہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. امام مقدم ہوتا ہے نا, امام افضل ہوتا ہے نا, امام مقدم ہوتا ہے. اور یقیناً حضرت آج کے دور میں تو اگر یہ شرائط مفقود ہو گئی تو ہو گئی, لیکن اس دور پاک کے اندر جو صحابہ کا نکھرا ہوا پاکیزہ اور شائستہ اور اسلام کا سب سے پہلا زرعی دور تھا, اس میں تو ان شرائط کا خاص اہتمام تھا. کہ جو قرات میں، جو نسب میں اعلیٰ ہو، جو خوبصورتی میں اعلیٰ ہو، جو قیادت و سیادت کے اندر اعلیٰ ہو، اس کو آگے امامت کا درجہ دیا جاتا تھا. تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے یہ درجہ عطا فرمایا ہے، اور یہ حق ان کا تھا، اس لیے مرحمت فرمایا. اور سیدنا امیر معاویہ کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بھی سیدوں کے ساتھ ہیں. خدا کی قسم ہم حضرت امیر معاویہ کا ادب کرتے ہی اس لیے ہیں کہ امام حسن نے ان کا ادب کیا، اور ہمیں ادب امام حسن نے سکھایا. امام حسن نے جب ان کو خلافت دے دی تو ان کو خلافت دینا ان کی توہین تھی یا ان کو عزت دینا تھا؟ اور جب حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن کو تحفہ دیں اور امام حسن قبول کریں، تو یہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے تحفہ کے قبول کر کے ان کی تذلیل کی معاذ اللہ، یا ان کو عزت دی؟ آج آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے کسی بڑے بزرگ کی خدمت میں کوئی نذرانہ پیش کیا ہو، یا آپ کے گھر کوئی بڑے بزرگ آئے ہوں، تو آپ تحدیث رحمت کے لیے کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب وہ فلاں بزرگ ہے نا جن کا نام آپ لے رہے تھے، وہ ہمارے گھر آئے تھے اور ہم نے ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا تھا. تو گویا کہ اس سے ان کا مرتبہ نہیں، ہمارا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ یقیناً اللہ نے ان سے فضیلت عطا فرمائی تھی. تو سیدنا امیر معاویہ نے جب ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا، تو یقیناً جب آپ کے گھر کوئی بزرگ آئے اور آپ کا گھر، ہم نے ان بزرگ سے اگر ملاقات نہ کی ہو یا وہ ہمارے گھر نہ آئے ہو، تو وہ بزرگ تو مسلم تھے لیکن انہوں نے آپ کے گھر کو عزت بخشی، تو آپ کا گھر بھی ہمارے لیے عزت کا باعث ہوا اور آپ بھی ہمارے لیے لائق عزت تکریم ہوئے. ہم بھی دس جگہ پر کہیں گے کہ جناب ہاں ہاں آپ آگے آ کر بیٹھے، اس لیے کہ آپ نے فلاں بزرگ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی، فلاں بزرگ کی آپ نے خدمت کی تھی. تو یقیناً وہ تو بڑے تھے لیکن جو ان سے جڑا وہ بھی بڑے ہو گئے. تو امام حسن یقیناً رتبے میں سیدنا امیر معاویہ سے بڑے تھے، لیکن آپ نے ان کے تحفے کو قبول کر کے انہیں عزت بخشی ہے. تو جن سے سیدوں کے آقا امام حسن خوش ہو گئے، ہم ان سے جھگڑا کیوں کریں گے؟ بولیے ہم جھگڑا کر سکتے ہیں؟ بولیے نا، جھگڑا کر سکتے؟ بالکل جھگڑا نہیں کر سکتے. اور جو سیدنا امیر معاویہ سے چڑے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کتنا بڑا سید ہے اور کتنا بڑا سیدوں کا ماننے والا آپ جان سکتے ہیں، کیونکہ سیدوں کے اول باب جو ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. جب وہ جس سے صلح کر رہے ہیں اور نیچے کی اولاد اگر صلح نہ کرے تو اسے باپ کا فرمان بردار نہیں، نافرمان کہا جاتا ہے، اور نافرمانوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، عزت اس کی ہوتی ہے جو باپ دادا کا فرمان بردار ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر تم سید سادات لکھ کر لوگوں کو مرید بھی کر رہے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کا عقیدہ تھا اس عقیدے کو تم اپناؤ. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ تقریر ہم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پنڈی کے ریاض شاہ کی آپ نے نفی کر دی. میں نے کہا ریاض شاہ گامی شاہ ہو گیا، وہ سید رہا کہاں؟ سید تو الحمدللہ وہ رہے جو امام حسن مجتبیٰ کے نقش قدم پر چلے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ جو حضرت امام حسن مجتبیٰ قدم پر چلے. تو یہی بات حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی جو نظریے کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. داتا صاحب نے اپنے دور کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی ہے کہ داتا صاحب فارسی النسل نہیں تھے، آپ عربی النسل تھے، آپ قریشی نہیں بلکہ ہاشمی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ہاشمیوں کو کیا برکت عطا فرمائی ہے، وہ حضرت امام علی مقام کے یوم میں ہم نے بڑی رات کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وراثت اور ماحول کا کیا فرق ہوتا ہے. اس اعتبار سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا کیا مقام ہے. لیکن داتا صاحب غزنی میں آپ کے والدین آئے، وہیں پر آپ پیدا ہوئے، تو یقیناً آپ فارسی آپ نے بولی. وہاں سے پھر آپ لاہور آئے، تو میں کہتا ہوں یقیناً آپ لاہور آئے تو آپ پنجابی زبان بھی بولتے ہوں گے، تو اس زبان کو بھی شرف مل گیا نا، اس زبان کو بھی شرف مل گیا، اور لاہور کو کتنا بڑا شرف مل گیا. ہاں ورنہ خطے تو دنیا کے بہت تھے، لاہور یقیناً قدیم علاقہ ہے، لاہور یقیناً شاہدرہ کے اس قلعے سے مشہور ہے، اس میں شاہجہاں مدفون ہے سے مشہور ہے. لیکن جب سے داتا گنج بخش علی حجویری کو کے ذریعے جو لاہور کو فضیلت ملی ہے، تو لاہور کی ساری نسبتیں ایک طرف ہیں اور تنہا داتا گنج بخش علی حجویری کی نسبت ایک طرف ہے. اس لیے کہ آج بھی آپ چلے جائیں، میں اکثر جاتا ہوں اس علاقے کے قریب سے گزرتا ہوں، آپ شاہدرہ کے قریب سے گزریے جہاں پر نور جہاں اور شاہجہاں دفن ہیں، وہاں پر آپ دیکھیے کہ جناب کہ خیر نور جہاں تو رافضیہ تھی، وہاں پر آپ دیکھیے کہ پرندے لید کرتے ہیں، اور بڑا اس زمانے میں کوئی اربوں روپے کا محل بنا ہوگا، وہ قلعہ بنا ہوگا اور ان کی قبریں بنی ہوں گی، وہاں پر پرندے لید کرتے ہیں اور لید سے وہ رنگ بھی تبدیل ہو گیا. اور لاہور کے اندر ہم نے قطب الدین ایبک کی قبر دیکھی، بالکل اس کے قریب ہمارے ایک دوست ہے جن کے گھر میں رکتا ہوں، تو قطب الدین ایبک کی قبر کے باہر بازار لگتا ہے اور اندر فاتحہ پڑھنے ایک بندہ نہیں جاتا. قطب الدین ایبک جو ہندوستان کے بادشاہ رہے، شہاب الدین غوری جب خواجہ صاحب سے مرید ہوئے خواجہ صاحب نے جن کو خواب میں کہا تھا کہ آئیے اور ہند کو فتح کیجئے، تو شہاب الدین غوری جب پہنچے اجمیر تو اذان کی آواز آئی، جب اذان کی آواز آئی تو انہوں نے سوال کیا کہ مجھ سے پہلے اسلام کیسے پہنچ گیا یہاں، کیونکہ میں یہاں پر اس بات کے لیے آیا تھا. لیکن مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب صفوں کو چیر کے سامنے آئے، جب خواجہ غریب نواز کے چہرے کو آپ نے دیکھا تو قدموں پہ گر گئے کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جو خواب میں مجھے اجمیر آنے کی دعوت دے رہے تھے. اس بات کو محمد قاسم فرشتہ، مضبوط تاریخ ہے، تاریخ فرشتہ کے اندر لکھی ہے. اور آپ باقاعدہ شہاب الدین غوری جو ہے وہ حضور خواجہ غریب النواز کے ہاتھ پر سلسلہ چشتیہ میں مرید ہوئے. یہ کہتے ہیں ہم مجاہد ہیں، جہادی ہیں. ہم نے کہا جتنے جہادی گزرے ہیں نا وہ تمام کوئی چشتی تھا یا قادری تھا یا نقشبندی تھا. بزرگوں کا ولیوں کا دشمن تو کوئی نہیں گزرا، ولیوں کے دشمن خارجی گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے نہیں گزرے. اللہ کے نیک بندے جن کے ذریعے اللہ نے ہند میں ترقیاں، دنیا میں ترقیاں ان کی تلواروں کی گرج سے اور ان کی حکومتوں سے عطا فرمایا، وہ اولیاء کے دامنوں سے جڑے ہوئے تھے. تو شہاب الدین غوری اس وقت داتا حضرت خواجہ غریب النواز کے ہاتھ پر اجمیر پر مرید ہوا اور وہیں پر جنگ ہوئی. جنگ کے بعد آپ کی خدمت میں بیٹھ کر شہادت کی دعا کی درخواست کی، خواجہ صاحب نے ان کے لیے شہادت کی دعا کی. لوٹتے وقت جب وہ دوبارہ غزنی کی طرف جا رہے تھے، راستے میں گوالیہ ہندوؤں کے ساتھ آپ کا جہاد ہوا، وہاں پر آپ شدید زخمی ہوئے اور زخمی وقت ہوتے وقت اپنی سلطنت آپ نے قطب الدین ایبک کے حوالے کی. قطب الدین ایبک پھر یہیں سے سلطان التمش آئے ہیں اور یہیں سے دہلی کی پوری پوری حکومت قائم ہوئی ہے. تو قطب الدین ایبک جو ہیں وہ جناب حضرت قبلہ سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کے نائب ہیں اور ان کی قبر انارکلی لاہور کے اندر موجود ہے. آپ دیکھیے کہ لاہور میں ان کی قبر موجود ہے، باہر بازار اور ٹھیلے لگے ہوتے ہیں اور سبزیاں بک رہی ہوتی ہیں، اندر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں چند قدم بھی نہیں، عرس میں آپ قطب الدین ایبک کی قبر پر کھڑے ہوں گے تو یہاں سے لائن لگی ہوتی ہے داتا صاحب کی قبر مبارک پر فاتحہ پڑھنے والوں کی، اور لاہور کی ہر گلی بھری ہوئی ہوتی ہے. دادا جس نے زمین پر حکومت کی آج اس پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، جس نے دل پر حکومت کی ہزار سال گزر گئے ہیں آج بھی اس کی قبر خالی نہیں ہے. قال اللہ اور قال رسول کی تکراریں ہو رہی ہیں. یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بادشاہوں کی قبروں کو آپ نے دیکھا ہوگا لیکن حضرت داتا صاحب کی قبر مبارک کو بھی گویا کہ آپ دیکھیے. تو داتا صاحب عربی النسل ہیں، قریشی ہیں اور ہاشمی ہیں. اپنے دور کے بارے میں داتا صاحب نے ایک بڑی پیاری بات ذکر کی ہے کہ سادات، میں ذکر کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ سادات اپنے علاقے سے نکلے کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو بنو امیہ نے سختی کی تو سادات وہاں سے نکلے. اور تاریخیں آپ نے پڑھی، امام اعظم ابو حنیفہ کی تاریخ پڑھیے، امام اعظم کی شہادت بھی اس لیے ہوئی کہ بنو عباس اور بنو امیہ سیدوں کو قتل کرتے تھے اور یہ دونوں جو حکومت تھی نا بنو عباس اور بنو امیہ، ان کو سیدوں سے ڈر یہ تھا کہ سید کی مثال ایک گلاب کی خوشبو پھول کی طرح ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے پورے علاقے خوشبو سے محل جاتے ہیں اور لوگ خود بخود اس کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کو پڑھ کے دیکھیے یا سیدنا امام علی رضا کو پڑھ کے دیکھیے یا سیدنا میرے آقا امام زین العابدین کو پڑھ کے دیکھیے یا میرے آقا امام باقر کو پڑھ کے دیکھیے یا میرے آقا امام جعفر صادق کو پڑھ کے دیکھیے. ان سے حکومت چڑتی اس لیے تھی، وہ یہ سمجھتی تھی کہ لوگ قریب آ رہے ہیں کہیں بغاوت تو نہیں کر دیں گے. وہ ہنس کر کہتے تھے اللہ نے تو یوں ہی ہمیں زمین آسمان کا بادشاہ بنایا ہے، تو تیری یہ 5 فٹ اور 100 فٹ کی حکومت کو لے کر ہم نے کرنا کیا ہے. لیکن بادشاہ کیونکہ یہ سیٹ کے لیے آج نہیں بھاگم بھاگی ہو رہی ہے جو جوڑ توڑ شروع ہے میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سیٹ کی جوڑ توڑ شروع سے چل رہی ہے. تو اس میں وہ گھبراتے تھے کہ سادات ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی محبت مومنوں کے دل میں ایسی ڈالی ہے کہ اگر مومن کو یہ پتا چل جائے کہ سید بھوکا ہے تو اپنے بچے کے منہ کا نوالہ نکال کر سید کو پہلے دے گا. اتنی عقیدت مسلمانوں کو سادات سے ہے. اور یقیناً اس سے بہترین سلیکشن کیا ہو سکتا ہے قوم کے لیے کہ اگر الیکشن ہو اور سادات سامنے آئے تو جو اپنے بچے کے منہ کا لقمہ اٹھا کر سید کے سامنے پیش کر دے وہ اپنا ووٹ سید کو نہیں دے گا. تو اس بات سے ڈرتی تھی حکومت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ کاظم اعلان کر دیں خلافت کا، حضرت امام علی رضا اعلان کر دیں خلافت کا، حضرت امام جعفر صادق اعلان کر دیں خلافت کا، حضرت امام باقر اعلان کر دیں خلافت کا، امام زین العابدین اعلان کر دیں خلافت کا. اس لیے وہ سیدوں کو باندھ کر، حضرت موسیٰ کاظم کو، میں اس بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا ورنہ آپ بہت زیادہ نفرت کریں گے کیونکہ اس یہ بات کرنے کے لیے پھر تحمل کا ذہن بھی چاہیے. ایک بادشاہ حضرت موسیٰ کاظم کے دور میں جو اس وقت بنو عباس کا تھا، اس کو بڑی فکر لاحق ہوئی، حالانکہ بڑا نیک آدمی تھا، اس کی کتابوں کے اندر بڑی نیک باتیں مشہور ہیں، لیکن جب یہ بات میں نے پڑھی تو میرے دل میں بڑی خراش پیدا ہوئی اور دل میرا بڑا خجیل خجیل گیا کہ اتنا بڑا آدمی، اس کی کتابوں میں اتنے فضائل لکھے ہوئے ہیں لیکن فکر، ظاہر سی بات ہے ایک بادشاہی کی فکر ہوتی ہے، ایک حکومت کا نشہ ہوتا ہے، اس بنا پر اس نے حضرت موسیٰ کاظم کو گرفتار کیا رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کیا، اور گرفتار صرف اس لیے کیا کہ کہیں میرے مقابلے میں آپ خلافت کا دعویٰ نہ کر دیں. درود پاک پڑھیے گا، یہ تاریخ ذرا یاد رکھیں آپ، کہ میرے مقابلے میں حضرت موسیٰ کاظم کہیں خلافت کا بولیے. اس نے ظلم ایسا کیا جو کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، وہ ایسا کیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کو گرفتار کر کے لے گیا اور ایک بالکل اندھے کنویں کے اندر آپ کو باندھ دیا. سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں اگر کسی قبر پر دعا سیکنڈوں میں قبول کرتے ہوئے دیکھی ہے نا، تو وہ حضرت موسیٰ کاظم کا مزار ہے. اسی بات کو احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے لکھا ہے، اور یہی بات زمان طالب علی میں ہم جب مشکات شریف پڑھ رہے تھے تو زیارت قبور کے باب کے حاشیے کے اوپر جو بڑی جلد چھپتی ہے مشکات کی، اشیۃ اللمعات کے حوالے سے یہ بات آج بھی درسی کتابوں کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کا مذاب مجرب اور تریاق مجرب ہے. یہی بات امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھی ہے کہ جس قبر شریف کے پاس پہنچ کر اپنی دعا، یعنی وہ کون سی جگہ ہے کہ دعا کرو اور اللہ فوراً قبول کرے، تو کہا ہم نے حضرت موسیٰ کاظم کی قبر دیکھی ہے کہ ان کی قبر کے پاس جا کر اگر دعا کرے تو ہاتھ منہ کو نہ لگائے حاجت پوری ہو جاتی ہے. بولیے سبحان اللہ. تو یہ حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی شخصیت مبارکہ ہے. تو دیکھیے بعد وصال ان کی کرامت ہے، تو اپنی زندگی مبارکہ میں تو یہ ہے نا کہ سید، جو علماء نے لکھا کہ سید کی مثال جو ہے کہ وہ ایک گلاب کے پھول کی طرح ہوتی ہے کہ جہاں وہ لگتا ہے تو اس کی خوشبو کے عاشق خود قریب پہنچ جاتے ہیں، اور حلقہ لگ جاتا ہے اور اس کے گرد ہجوم جم جاتا ہے، وہ کسی کو دعوت نہ بھی دے تو لوگ اس کی محبت میں کھینچے چلے جاتے ہیں. جس کے ایمان کے اندر اس کی خوشبو ازل سے موجود ہے، وہ سید کے وجود کی خوشبو سونگھ کر اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اپنے باپ سے زیادہ اس کا ادب کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا ایسا؟ ہم نے اپنے آنکھوں سے ایسا دیکھا ہے اور کئی سادات سے متعلق دیکھا ہے کہ اگر وہ بیابان اور پہاڑوں کے اندر بھی ہے تو لوگوں کا تانتا بنائے ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان سے دعائیں کرانے کے لیے. اور ایک شخص یہ کہ جو پورے پاکستان میں اپنے نام کے بینر لگا لے تو اس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، اور سید اگر نام نہ رکھے وہ کہیں کسی کنارے پر بیٹھا ہو تو جس کے ایمان کے اندر ایمانی حرارت ہوتی ہے وہ چنگاری اس شعلے کی طرف خود بھڑک کے چلی جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ کاظم سے وقت کا وہ بنو عباس کا خلیفہ جو تھا وہ ڈرنے لگا، اور ڈر کر اس نے حضرت موسیٰ کاظم کو پہلے گرفتار کر لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خلافت کا دعویٰ کریں. آپ کو خلافت کی کیا ضرورت تھی جب حضرت حسین نے خلافت کا دعویٰ نہیں فرمایا، اور کرتے بھی تو حرج کیا تھا، مستحق آپ تھے، حقدار آپ تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا، آپ تو اصلاح کرنا چاہ رہے تھے. تو حضرت موسیٰ کاظم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر کہیے، جب ان کو گرفتار کیا تو بنو عباس کا اچھا خاصا بادشاہ، ساری باتیں سمجھنے والا، یہ امتحان ہوتا ہے میرے دوست، یہ سنیے ذرا میری بات، یہ آزمائش ہوتی ہے. بندہ ایک حد تک بڑا مؤدب اور نیک ہوتا ہے لیکن اسے اپنے منصب کے لیے شیطان ابھارتا ہے، اور اس منصب میں وہ ماں کا حق بھی بھول جاتا ہے، اس منصب کے نشے میں وہ باپ کا حق بھول جاتا ہے. اللہ نے جن کو قدر و عظمت دی ان کا حق بھولتا ہے. یزید نہیں بھولا، بولیے کہ یزید سے قرآن کی آیتیں چھپی ہوئی تھی. یزید تو دور تابعی میں تھا، دور تابعی میں تھا، اس وقت کوئی بات کہ موسیٰ کاظم یا امام جعفر صادق نہیں، بعینی وہ موجود ہے جنہیں رسول اللہ اپنے سر پر بٹھاتے ہیں، جو رسول اللہ کی گردن پر نماز میں سوار ہو جاتے ہیں، وہ حسین موجود ہیں. لیکن وہ نہیں پگھلا، اس کو اپنی منصب کا ایک نشہ چڑھا ہوا تھا، لیکن حضرت حور سے وہ نشہ اتر گیا، ان پر اللہ نے کرم کر دیا، ان سے نشہ اتر گیا. اترتے وقت انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مارا جاؤں گا، 40,000 کے ساتھ ہوں تو بچ جاؤں، اسی لشکر میں پیچھے رہوں گا، آگے نہیں لڑوں گا. جب حضرت حسین کے چہرے کو دیکھا اور خطبے کو سنا تو غفلت کے پردے ہٹے، یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، یہ کس سے لڑنے جا رہا ہوں؟ جن کے گھر میں رونے کی آواز سے رسول اللہ فرمایا کہ فاطمہ حسین کو نہ رلاؤ، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تو کہ یہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ مجھ سے کیا ہونا جا رہا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ پردے چھٹ گئے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب اگر سب کے سامنے اعلان کروں گا تو یہ 40,000 میرے پہ ٹوٹ پڑیں گے، میری جان کا کہوں گا، میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں، میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آیا، لڑنے آیا تھا مال کمانے کے لیے، میرے بعد میرے بچوں کو کیا ہوگا، وہ میری گود، میری بیوی کے گود میں جو بچہ ہے اس کا کیا ہوگا، وہ جو باپ باپ کرے گا، اور میرے وہ چہیتے بچے جو دروازے پر کھڑے ہو کے میرا انتظار کریں گے وہ کیا کریں گے؟ اس محبت میں نہیں گئے. اور یہ نہیں کہا کہ پیچھے سب میں چلا جاتا ہوں، ابن زیاد کو کہوں گا تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، جیسا ہمارے بعض لوگ پیسہ لینے اور کام آپ کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو پیچھے نہیں گئے امام، دیکھیے بلکہ اعلان کہا کہ تم مان رہے ہو یہ سبط رسول ہے، یہ نواسۂ رسول ہے، قرآن نے یہ آیت انہیں کے بارے میں اتری ہے، حدیثوں میں یہی مورد ہے. ابن زیاد نے کہا جی سب ٹھیک ہے. فرمایا سب ٹھیک ہے تو تجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو کس رب کے لیے لڑ رہا ہے، تو کس رب کا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تو جس رب کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہی رب ان کے ناز و نخرے بیان فرما رہا ہے، ان کے ناز و انم کو بیان فرما رہا ہے، ان کی شان و عظمت کو بیان فرما رہا ہے. جب ان کے سمجھ میں نہیں آئی تو حضرت حر نے کہا کہ تم اس طرف رہو، میں اکیلا جا رہا ہوں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ 72 کے ساتھ لڑوں گا، 72 کے ساتھ جاؤں گا تو 40,000 سے کون لڑے گا. انہوں نے فرمایا یہاں تو جیسی ویسی ٹل جائے گی، اور آپ یہاں پر آ گئے تو یہ دیکھے کچھ خوش نصیب ایسے جن پر خدا کا کرم ہوتا ہے. اللہ ہمیں حضرت حر کی صف میں رکھے کہ جو اہل بیت کے حق کو جانے، جو حق کو بولیے پہچانے اور اہل بیت کی قدر کو جانے. اس نے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے اندھے کنویں کے اندر، اندھے کنویں سے مراد پتا ہے کیا؟ اندھیرا جس میں ہوتا ہے، سر تک اندھیرا ہوتا ہے. آپ کے گھر میں لائٹ چلی جائے تو 5 منٹ ہم کمرے کے اندر تنہا نہیں بیٹھ سکتے. حضرت موسیٰ کاظم کو ایک عرصے تک اس نے گہرے کنویں میں اتارا رسی کی وجہ، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کنواں اتنا تنگ تھا کہ آپ اگر بیٹھ جاتے تو اٹھ نہیں سکتے تھے، اور اٹھتے تھے تو پیٹ چھل جاتی تھی، اور پھر کھڑے ہو جائیں تو پھر بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو یہ اس نے سیدنا موسیٰ کاظم کے ساتھ ظلم کیا صرف اس ڈر میں کہ حضرت موسیٰ کاظم شہید ہو جائیں اور وصال فرما جائیں تاکہ کوئی خلافت کا مدعی نہ ہو. تو اس وجہ سے سادات کی جو اولادیں تھیں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو گرد و نواح میں جو عشاق تھے، جو عاشقان رسول تھے، جن کے گھر میں دیا ہی حضور کی اولاد کی محبت کا جل رہا تھا، انہوں نے کہا ہمارے گھر آئیے آپ، یہ گھر بھی آپ کا ہے، یہ ہماری اولادیں بھی آپ کی، یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ ہمارے گھر آئیے. تو پھر سیدوں نے وہاں سے ہجرت کی، کچھ نیشاپور آئے، کچھ ترمیز آئے، کچھ بخارا آئے، کچھ سمرقند آئے، ان خراسان کے علاقوں میں کثرت کے ساتھ سادات گئے، کوئی دمشق چلے گئے، کچھ یمن کی جانب چلے گئے، تھے حجاز کے مالک، تھے مکہ مدینہ ان کا اصل ملک تھا اس کے مالک تھے، لیکن جب حالات بگڑے تو پھر کوئی یمن چلا گیا تو وہ یمنی کہلائے جانے لگا، کوئی دمشق چلا گیا تو کوئی شامی کہلانے لگا، کوئی ترمیز چلا گیا تو وہ ترمیزی کہلانے لگا، کوئی بخارا چلا گیا تو وہ بخاری کہلانے لگا، کوئی سمرقند گیا تو سمرقندی کہلانے لگا. اس علاقے سے وہ منتشر ہو کر نکل گئے، لیکن تھے تو مدینے اور مکہ ہی کے نا، کیونکہ ہاشمی تھے. تو یہی بات حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے بڑی بنیادی کی ہے، جس کے لیے تمہید میں آپ کی خدمت میں یہاں پر گویا کہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا. توجہ سے سماعت فرمائیے. اور اس فکر کے ساتھ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سادات کے لیے کہ جب تم مدینے جاؤ تو اس فکر کے ساتھ جاؤ کہ زیارت کے لیے تو جا رہے ہو لیکن جا رہے ہو اپنے گاؤں ہو، جا رہے اپنے بولیے گاؤں ہو، تو تمہاری رقت، تمہارا جذبہ یہ اور زیادہ بڑھے گا، اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور شوق میں جو تمہارے قلب کے اندر، اس میں اور انتشار اور اس میں جولانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ داتا صاحب، یہ جو سارا ماحول آپ نے سمجھا کہ سادات کیوں وہاں سے آئے، اس بات کو بنیاد بنا کر داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر وہ دو نمبر قسم کے پیروں کا رد کیا، اور فرمایا کہ دو نمبر پیر دین کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو سادات کے دشمنوں نے سیدوں کے ساتھ کیا. اب کون دین کا دشمن تھا اور دینداروں کے ساتھ کر رہا تھا، اور کون سادات کا دشمن تھا جو سادات کے ساتھ کر رہا تھا؟ داتا صاحب سے سنیے ذرا. داتا صاحب نے پورا عنوان باندھا ہے، اہل زمانہ سے شکوا کیا ہے، اپنے دور کے لوگوں سے شکوا کیا. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے، بڑی توجہ سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت رکھ دیا ہے. یہ داتا صاحب اپنے دور کی بات کر رہے ہیں. حب جاہ کا نام عزت، تکبر کا نام عل، اور ریاکاری کا نام تقوی رکھ لیا ہے. نہیں سمجھے آپ جملہ؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اردو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کچھ اپنے چہرے سے رسپانس دیجئے گا کہ اتنی بڑی نصیحت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، تاکہ آپ سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی نہیں سمجھ سکتا تو میں اس کی تھوڑی اور وضاحت کروں، کیونکہ یہ بادشاہوں کا کلام ہے، اس کو بے قدری کے ساتھ نہیں سنا جاتا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت رکھ دیا. حب جاہ یعنی مال جمع کرو، بنگلہ خریدو، فلانا خریدو، فلانا خریدو، اور اس خرید و فروخت کا نام اپنی عزت رکھا کہ نہیں ہم عزت والے، دیکھو ہمارے پاس یہ، ہمارے پاس یہ، جبکہ جاہ کی محبت کا نام تو عزت نہیں تھا. فرمایا تکبر کا نام علم، تھوڑا سے پڑھ لیا تو کالر کھڑے ہو گئے، اب لوگوں سے یوں ہاتھ ملا رہے ہیں، ایک ہاتھ ملا رہے ہیں، تو علم یہ سکھاتا تھا، یہ تو تکبر ہے، اور آپ نے تکبر کا نام علم رکھ دیا۔ اگر آپ واقعی میں علم والے ہیں تو پھر آپ کے شانے جھکے ہونے چاہیے، سینہ کسا ہوا نہیں ہونا، جس کے سامنے سینہ کسنا ہے اس کے سامنے تم جھکاتے ہو، اور جس کے سامنے جھکانا ہے اس کے سامنے کستے ہو، ہے جو تمہیں اسلحہ دکھایا تو جھک جاتے ہو، جو تمہیں پھول دکھایا اس کے سامنے کس جاتے ہو، تو یہ علم تو نہیں سکھاتا۔ یہ علم تو کہتا ہے خدا کے دشمن کے سامنے سینہ صبر ہو جاؤ، اور جو خدا کے بندے ان کے سامنے نرم ہو جاؤ۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں حب جاہ، بڑی بنیادی بات ہے، ذرا سنیے، حب جاہ کا نام عزت، تکبر کا نام علم، اور ریاکاری کا نام تقویٰ۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ اس دور کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اور فرمایا اپنے زمانے کے لوگوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے دین کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے، اور اس کو تشبیہ کس سے دے رہے ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ فرمایا کہ حب جا کا نام عزت رکھ لیا ہے، تکبر کا نام علم رکھ لیا ہے، ریاکاری کا نام تقویٰ رکھ لیا ہے، اور دل میں کینے کو چھپانے کا نام حلم و بردباری رکھ لیا ہے۔ چپ بیٹھے، کہتے چپ بیٹھنا تو حلم ہے، تو فرمایا چپ بیٹھنا اللہ کے خوف سے حلم ہے، اور کسی کی دشمنی سے آپ مجھے پسند نہیں اور میں چپ بیٹھا ہوں، تو یہ جو چیز ہے، یہ کینے کا، یہ کینہ، یہ حلم نہیں ہے، یا جس کو بعض لغت کہتے ہیں حلم، یہ نہیں ہے، یہ حلم اس کو نہیں کہتے، بردباری یہ نہیں ہے۔ بردباری اس چیز کا نام ہے کہ اگلے کے لیے انتقام تو نے نہیں لینا، اگلے سے انتقام تو نے نہیں لینا، اللہ سے اجر لینے کے لیے اپنی زبان کو بند رکھنا، یہ حلم، برداشت، خاموشی۔ لیکن آج فرماتے ہیں کہ کینے کا نام، دیکھیں کتنے زبردست تشبیہات ذکر کیے، کہ ریاکاری کو تقویٰ سمجھا، حب جاہ کو عزت سمجھا، تکبر کو علم سمجھا، اور فرمایا کہ دل میں کینہ چھپانے کو حلم یا حلم سمجھا، مجادلے کا نام مناظرہ رکھا۔ کیونکہ مناظرہ تو یہ ہوتا ہے دو فریق اس لیے جھگڑے تاکہ حق تک پہنچے، لیکن یہاں تو دونوں جھگڑتے اس لیے کہ یہ اس کو ذلیل کر دے وہ اس کو ذلیل کر دے، اور یہ اس کو ذلیل کرے وہ اس کو ذلیل کرے، یہ مناظرہ نہیں ہوتا، یہ مجادلہ ہوتا ہے، یہ جھگڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا، یہ داتا صاحب کی فضاد بھی آپ دیکھیے ذرا، کہ مجادلے کا نام مناظرہ رکھ دیا، کینے کا نام حلم و بردباری رکھ دیا، اور فرمایا بے وقوفی کا نام عظمت رکھ دیا۔ کہ یہ حرکتیں ایسی کیوں کرتے، کہتے بہت بڑے عظمت والے اس لیے ایسی حرکت کرتے ہیں۔ نفاق کا نام وفاق رکھ دیا، آرزو تمنا کا نام زہد رکھ دیا، اور فرمایا کہ ہزیان تباہ کا نام معرفت رکھ دیا، دماغ کام نہیں کرتا، دماغ دور دور کی مار رہا ہے، کہ لیکن ان کی معرفت بہت تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑے پہنچے ہوئے، یہ مجذوب ہے، ہم نے کہا پاگل اور مجذوب میں تم فرق کر سکتے ہو؟ باہر لوگ پھر رہے ہیں، کئی مزاروں کے آگے دیوانے کھڑے ہوتے ہیں، اب اس میں مجذوب کون ہے، پاگل کون ہے، کس کو کیا پتا، سمجھ رہے؟ اب ہمارے لوگ جو کسی بھی پاگل کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں بابا بولو کون سا نمبر آئے گا، تو ہم نے کہا جیسی تمہاری خواہش تھی ایسا بابا تم نے ڈھونڈا ہے۔ تو یہی بات حضرت داتا گرنتھ بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہزیان تباہ کا نام معرفت رکھا ہے، اس لیے کہ مجذوب اور پاگل، فاضل بریلوی نے ایک جگہ پر لکھا، جب پوچھا گیا کہ مجذوب، مجذوب تو ولایت کا ایک درجہ ہے، بغیر ولی، ولی 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 جو ہوتا ہے ولی کو جانتا ہے، ولی ہی ولی کو جانتا ہے، تو مجذوب کو تو وہ جانے گا جو خود ولی ہو۔ تو سیدنا داتا حضرت امام احمد رضا سے جب پوچھا گیا کہ یہ ولی کون ہے، وہ مجذوب کی علامت کیا ہے، تو حضرت اعلی حضرت نے فرمایا کہ مجذوب کی علامت ایک یہ ہے کہ جب وہ کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، لیکن اگر تم اس کو شریعت کا خوف دلاؤ تو وہ باز آئے گا، اور اگر تم شریعت کی راہ پر اس کو بلاؤ تو فوراً آئے گا۔ تو فرمایا یہ چیز ہے، اور جس کو کچھ پلے ہی نہ پڑے تو وہ پاگل و دیوانہ ہے، کوئی اسٹاک گر گئی بےچارا اس لیے ایسا ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اللہ محفوظ فرمائے، وہ ایسے ہی پاگل ہو گیا ہے اور اس کی عقل چلی گئی ہے۔ تو فرمایا مجذوب کی ایک علامت یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ ولی اس کو جانے کے، جناب ولی اس ولی کو جان سکتا ہے، تو مجذوبیت بھی تو ولایت کا ایک سب سے نچلا شعبہ ہے، لیکن فرمایا کہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اس کو شریعت کی طرف بلایا جائے تو وہ اس کو ہیل و حجت نہیں کرے گا، اس راہ کی طرف وہ آئے گا۔ تو باب دیکھیے، یہی فرماتے کہ حب جا کا نام عزت بنایا، تکبر کا نام علم بنایا، یہ کیسی دنیا چل رہی ہے، ریاکاری کا نام تقویٰ رکھ دیا، کینے کا نام حلم رکھ دیا، مجادلے کا نام مناظرہ رکھ دیا، فرمایا کہ بے وقوفی کی حرکتیں کا نام عظمت رکھ دیا، آرزو و تمنا کا نام زہد رکھ دیا، پاگل پن کا نام معرفت رکھ دیا، نفسیات کا نام محبت رکھ دیا۔ دیکھیے کیسی تشخیص ہے، فرمایا الحاد کا نام فخر رکھ دیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ایک ایک لفظ مستقل موضوع ہے، یہ ایک ایک بات جو ہے مستقل موضوع ہے، مستقل تقریر ہے، مستقل درس ہے، اور وہ شعبہ ہے جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے سبکن سبکن درس حوالے سے، کہ الہاد کا نام فقر رکھ دیا اور انکار وجود کا نام صفویت رکھ دیا، بے دینی کا نام بے دینی اور زنادقہ کا نام فنا رکھ دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو ترک کرنے کا نام طریقت رکھ لیا. بولیے سبحان اللہ. یہ داتا صاحب ہیں جو آخری جملہ ذکر فرما رہے ہیں، یہ ساری باتیں. اور اب اس سے خود دیکھ لیجئے کیا حق نہیں فرمایا خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہ یہ کتاب ہی اس کی سب سے بڑی مرشد ہے اور اسے مرشد تک پہنچا دے گی. فرمایا کہ جناب شریعت کی مخالفت کا نام طریقت رکھ دیا اور اہل دنیا کی آفتوں کا معاملہ کہنے لگے. اس بنا پر ارباب معنی و عرفان حقیقت نے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور گوشہ خلوت میں رہنا پسند کر لیا. ان جھوٹے مدعیان نے جہاں کا ایسا غلبہ ہوا. فرمایا کہ اب یہ جعلی پیر ہمارے علاقوں میں اتنے پھیل گئے، ہر ایک نے اپنی دکان لگا لی ہے، ہر بندہ مرید کر رہا ہے، ہر مرید کر رہا ہے. فرمایا یہ ایسے ہو گیا، اب سنیے بات جو سیدوں کے ساتھ ظلم ہوا اس کو تشبیہ دے رہے ہیں. فرمایا یہ جو جعلی پیروں نے جو جعلی آستانے بنا دیے ہیں اور لوگوں کو کیپچر کر رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، ان کے مال کو ہڑپ رہے ہیں، اور یہ سب بناوٹی دنیا داری کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، اندر سے بالکل خالی ہے، اندر سے بالکل الٹ ہیں، شریعت کے مخالف ہیں. فرمایا جانتے ہو یہ دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ دین کے ساتھ وہی کام کر رہے ہیں جس طرح خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد اہل بیت پر آل مروان نے کیا تھا. جس طرح مروان بدبخت نے، اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ داتا صاحب کی نظر میں مروان کی حیثیت کیا ہے. مروان کی بولیے تو مروان اپنے دور کا سب سے بڑا خارجی تھا. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب وہ تو مدینے کا گورنر بھی تھا، تو ہم نے کہا جی مدینے کا اگر وہ گورنر تھا تو اس وقت اپنے نفاق کا اس نے اعلان نہیں کیا، لیکن آہستہ آہستہ جس طرح داتا صاحب نے خود کہا کہ خلفاء راشدین کے انتقال کے بعد، اور خلفاء راشدین میں حضرت سیدنا امام حسن کا بھی نام آتا ہے، تو جیسے ہی حضرت امام، اور بالکل درست بات داتا صاحب نے فرمایا جس طرح کہ آج یہ دنیا دار پیر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے خلفاء راشدین کے بعد اہل بیت اطہار پر مروان اور اس کی قوم نے حملہ کیا تھا. یہ کشف المحجوب سے میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے. یعنی خلفاء راشدین، جیسے ہی آپ اور تاریخ کو آپ پڑھ کے دیکھیے کہ امام حسن کے دور تک مروان کی حرکتیں واضح نہیں ہوئی تھی، اور جیسے ہی امام حسن کی شہادت ہوئی ہے مروان نے پر نکالنا شروع کیا، اور سب سے پہلی خباثت جو اس کی واضح طور پر آئی ہے سامنے وہ یہ تھی کہ اس نے مدینے کے گورنر کو کہا حسین کو قتل کر دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین کو قتل کر دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ مروان، تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری دیکھیے کہ نسبی اعتبار سے تاریخ کا کتنا شوق رکھتے ہیں، اور اس بات کو آپ ذکر فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم سیدوں پر مروانیوں نے جو حملے کیے ہیں، اس طرح یہ جعلی پیر جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر حملے کر رہے ہیں. تو داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے اپنے دور پاک کے اندر اس چیز کو گویا کہ ذکر فرمایا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ سن 400 ہجری، چند الفاظ سن لیجیے آپ، 400 ہجری آپ کی ولادت ہے اور 465 ہجری آپ کا وصال ہے. تو آپ نے اپنے نسب پاک کو خود ذکر فرمایا، آپ اپنا نسب ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کا نام حضرت سیدنا علی حجویری بن عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن حسن سید حسن اصغر بن حضرت سیدنا زید، پھر سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. تو حضرت زید کی اولاد میں سے آپ ہیں، اور یہ حضرت زید وہی ہے جن کی تائید کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 10,000 درہم بیچ کیے تھے. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت زید جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے ہیں. یعنی آپ آٹھویں پشت میں حضرت مولا علی سے مل جاتے ہیں. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کا وطن مبارک جو تھا وہ خاص طور پر غزنی کا علاقہ تھا، وہاں سے آپ آخری عمر میں، کہا گیا کہ جناب اختتامی عمر میں آپ اس علاقے کی طرف تشریف لائے. کشف المحجوب آپ نے کیوں تعریف فرمایا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے رفیق سفر ابو سعید حجویری جو آپ کے رفیق سفر تھے، اور آپ بعض علماء نے لکھا کہ وہ آپ کے تلمیذ تھے، وہ آپ سے سوالات کرتے تھے اور وہ سوال مرتب کرتے تھے، تو حضرت داتا صاحب اس سوالات کے جوابات میں حمد فرماتے تھے. اس کتاب کے اندر یہی انداز ہے، آپ خود فرماتے قال سائل، سوال کرنے والا، پھر فارسی میں ذکر کرتے ہیں کہ میرے بھائی، میرے دینی بھائی، میرے رفیق ابو سعید حجویری مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، لہذا اس کا جواب قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، اسلاف نے یہ فرمایا. جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ امت میں کس کو افضل کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر کو کہتے ہیں. پھر اسی نے پوچھا کہ حضرت آپ فقہ میں مشرب کیا رکھتے ہیں، آپ فقہ میں مشرب کیا رکھتے ہیں؟ فرمایا فقہ میں حنفی ہوں. فرمایا طریقت میں مشرب کیا رکھتے ہیں؟ فرمایا میں جنیدی ہوں. اور پھر آپ نے شجرے کو آپ نے ذکر فرمایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا جب آپ نے نام لیا تو بڑے امتیاز کے ساتھ نام لیا، اور اس پر آپ نے بڑے واضح طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر آپ نے تفصیل کے ساتھ فرمایا. اور تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش علی حجبیری رضی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ذکر فرمایا کہ امام کہ آپ ایک امام نہیں، اپنے درجے کے امامت کے اوپر نہیں، بلکہ فرمایا سنیوں کے جتنے امام ہیں ان تمام اماموں کے آپ امام ہیں. امام سنیاں اس طرح کے کلمات کے ساتھ آپ نے لکھا. اسوۃ الفقہا زبدۃ الازکیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. خواب بھی ذکر فرمایا، فرمایا میں حرم شریف کے اندر موجود تھا، میں نے خواب دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے گود میں ایک شخص بچے کی صورت موجود ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے رخسار کا بوسہ لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب میں سرکار تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا سید علی حجویری تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں عرض کیا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا تمہارے فقہ کا امام ابو حنیفہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ کیسے نظریات ہیں ان بزرگوں کے، کہ اپنا عقیدہ بھی ظاہر کیا اور اپنے فقہ کا، فقہ کے اندر جن کی آپ تقلید کرتے تھے اس کو بھی ظاہر کیا، اور مشرب کو بھی آپ نے ظاہر کیا. مسلکن فرمایا حنفی ہوں، مشربن جنیدی ہوں. مسلکن حنفی ہوں اور مشربن جنیدی ہوں. اور فرمایا تعارفن تمہارے سامنے عرض کر دوں کہ اہل سنت ہوں. اس سے آپ اندازہ لگائیے، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑھ کر یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اور بزرگوں سے ہم نے اسی چیز کو سیکھنا ہے کہ اپنے عقیدے کو چھپانا نہیں ہے. تو داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس شاگرد کے کہنے پر ان تمام سوالوں کے جوابات آپ نے مرحمت فرمائے. آپ نے اپنے استاذوں کا بھی ذکر فرمایا، اور استاذوں میں ایک استاد حضرت ابو العباس محمد شقانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے بڑے ادب و اکرام کے ساتھ اپنی اس کتاب کے اندر آپ نے گویا کہ ذکر فرمایا ہے، اور اس میں خاص طور پر آپ نے ان کی عنایات، کہ آپ نے ان سے کیا پڑھا، علم تفسیر میں کیا پڑھا، علم معنی میں کیا پڑھا، علم کلام میں آپ نے کیا پڑھا، جو جو آپ نے ان سے پڑھا ان تمام چیزوں کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. پھر جب اپنے مرشد کی بات آئی تو باقاعدہ آپ نے مرشد کو آپ نے القابات کے ساتھ ذکر کرنے کے ساتھ فرمایا کہ میرے مرشد شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الختیلی ہے. فرمایا اپنے ان مرشد کا نام محمد بن حسن آپ نے خود اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا، اور اس تحریر فرمانے کے بعد آپ نے خاص طور پر کشف المحجوب شریف کے اندر آپ نے خود فرمایا کہ میرے مرشد کون تھے. فرمایا وہ صوفیاء متاخرین میں زینت اوتاد اور شیخ العباد تھے. فرمایا طریقت میں میری اقتداء انہی سے ہے، اور تصوف میں میں حضرت جنید کا مذہب رکھتا ہوں، اور شیخ حسیری کے رازدار مرید، جو حضرت شیخ حسیری کے رازدار مرید تھے. یہ بات حضرت داتا صاحب نے خود اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمائی، جو معلومات کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے. داتا صاحب نے اپنے شجرہ طریقت کو بھی ذکر کیا، اور شجرہ طریقت کو ذکر کرتے ہوئے داتا صاحب اس طرح لکھتے ہیں کہ میرے شیخ شیخ ابو الفضل محمد بن حسن وہ مرید ہیں شیخ حسیری کے. فرمایا وہ مرید ہے سیدنا شیخ ابو بکر شبلی کے، وہ مرید ہے حضرت شیخ جنید بغدادی کے، وہ مرید ہے حضرت شیخ سری سقطی کے، اور فرمایا وہ مرید ہے حضرت شیخ داؤد تائی کے، اور وہ مرید ہے حضرت شیخ حضرت حبیب عجمی کے، اور وہ مرید ہے حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے. تو اپنے اس پورے سلسلے کو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس کتاب کے اندر مکمل طور پر لکھا. اور ایک بنیادی بات میں جو رہ جاتی وہ بھی عرض کر دوں، داتا صاحب نے اپنے دور کے مشائخ کا بھی ذکر کیا اور اپنے ہم اثر مشائخ کا ذکر کیا، لیکن خاص طور پر یعنی جو آپ کے زمانے میں حیات تھے، یہ بھی سن لیجئے، کیونکہ داتا صاحب کو عرس ہم منا رہے ہیں تو ہم ان کی تاریخ کے احاطے کے حوالے سے جو بنیادی چیز ہے جو ان کے منتقدین کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ چن چن کر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک بات یہ بھی ہے کہ داتا صاحب علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر جو جید صوفیہ تھے، جید علماء تھے، ان کا ذکر کیا، لیکن سب سے زیادہ ادب جس طرح اپنے شیخ کا کیا ذکر کیا، اپنے استاذ کا ذکر کیا ابو العباس کا رضی اللہ تعالیٰ، اپنے شیخ محمد بن حسن کا ذکر کیا، اسی طرح اپنے دور کے اندر جو سب سے بڑے صوفیوں کے عالم تھے ان کا ذکر کیا، اور ان کو جب بھی یاد کیا تو استاذ کا لقب ان کے لیے لکھا کشف المحجوب شریف میں. اور وہ کون تھے؟ حضرت امام الائمہ شیخ الشیوخ امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ، صاحب رسائل قشیریہ، اور یہ جو میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور داتا صاحب کی اس کتاب کا ایک ادنا اور حقیر طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور حقیر اس کے سامنے دانو تلمس خم کرنے والے ان عظیم لوگوں کی صفوں میں سب سے پچھلی صف میں بیٹھنے والوں کی حیثیت سے میں اپنے متعلق سے اس بات کو جانتا ہوں کہ داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف لکھی تو آپ نے رسائل قشیری اپنے سامنے رکھا ہے، کیونکہ یہ کتاب یوں رکھتی ہے جس طرح حضرت امام ابو القاسم القشیری کی کتاب، کیونکہ اس کو بھی پڑھنے کا شرف ہمیں حاصل ہوتا ہے، رسائل قشیریہ امام ابو القاسم القشیری کی، ان کی کتاب کی تلخیص کشف المحجوب نظر آتی ہے. اس لیے کہ اگر آپ امام ابو القاسم قشیری کی کتاب یہاں پر رکھیں اور کشف المحجوب شریف یہاں پر رکھیں، کسی بھی مسئلے کو اگر آپ وہاں سے پڑھیں اور پھر داتا صاحب سے پڑھیں، انداز وہی ہے، لہجہ وہی ہے، اور سرقہ چوری کی عادت داتا صاحب میں نہیں ہے. داتا صاحب جب لیتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں قال استاد ابو القاسم القشیری، سند پوری ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اور داتا صاحب میں سرقہ کیسے ہو سکتا، وہ تو اللہ کی ولی ہے، یعنی جس سے لیا اس کا مکمل حوالہ دیتے ہیں. تو حضرت امام ابو القاسم القشیری صاحب رسائل قشیریہ، جو تصوف کا بہت بنیادی مقدمہ ان کی کتاب ہے، رسائل قشیریہ کے اعتبار سے بہت ضخیم کتاب ہے، وہ داتا صاحب کے سامنے ہمیشہ مطالعے میں ہوا کرتی تھی، ہمیشہ بولیے مطالعے میں ہوا کرتی تھی، اور داتا صاحب نے اسی سے اپنی اس کتاب کو گویا کہ ماخذ اول بنایا ہے. اور داتا صاحب کی ازواج یا اولاد کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، کوئی سکہ روایت اس بارے میں سامنے نہیں ہے. لاہور میں آپ کا ورود مسعود ہوا، کب ہوا اس کے بارے میں مورخین یہ ضرور کہتے ہیں کہ جناب محمود غزنوی رحمتہ اللہ علیہ جب انتقال کر گئے تو ان کے بیٹے محمد مسعود بن محمد غزنوی جو تھے، ان کے بیٹے جو حضرت محمود غزنوی رحمتہ اللہ علیہ کے بعد جو منصب پر آئے، ان کا جب دور تھا اس دور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن آپ باقاعدہ اور باضابطہ لاہور تشریف لائے اور لاہور کو آپ نے مسکن بنایا. اور میں یہ کہتا ہوں یقیناً داتا صاحب نے جس جگہ کو اپنا مسکن بنایا تو میں کہتا ہوں یقیناً وہ جگہ کے لوگ داتا صاحب کو بڑے پسند تھے، اس لیے داتا صاحب وہاں پر آ کر رکھے. اور آج آپ دیکھیے کہ یقیناً وہ علاقہ، باہر کے لوگ تو باہر کے لوگ، اس علاقے کے لوگ جو ہیں کس محبت و لاہور کے خاص لوگ کس محبت و اکرام کے ساتھ داتا صاحب کی دربار پہ حاضری دیتے ہیں. وہاں کے علماء، وہاں کے مشائخ، وہاں بھی بڑے کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر سعودیہ دبا کے پیسہ لگا رہا ہے اور بکواسات اور خرافات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہاں اگر کسی کو ووٹ بھی لینا ہوتا ہے تو سب سے پہلے داتا صاحب کی بارگاہ میں آ کر وہاں پر لنگر میں دال روٹی ضرور کھاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں جناب داتا صاحب کا ماننے والا ہوں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس علاقے کو قبول فرمایا وہ علاقے والے یقیناً داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وہاں کے علماء کو میں ضرور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ داتا صاحب کے اس مشن کے بڑے وفادار ہیں. اور یقیناً انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر جب بھی اہل سنہ پر کوئی حالات ایسے کھڑے ہوئے تو اسی خطے پنجاب کے اس مبارک خطے کے لوگ جو ہے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اہل سنت کی روحانی تربیت کے لیے اور اہل سنت کی نظریاتی تربیت کے لیے اپنا ایک بہت بڑا کارنامہ اور بہت بڑا کام پیش کر کے بتایا ہے. اور یقیناً وہ ان علماء کے اندر علامہ کاظمی شاہ صاحب ہوں، محدث اعظم ہوں، سیدنا میرے آقا مناظر اسلام عمر اشعری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور حضور قبلہ شیخ المشائخ سید السادات پیر مہرلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورا خطہ جو اس خطے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہاں کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے یہی لوگ سندھ کی طرف آئے، یہی لوگ ہند کی طرف گئے، انہی لوگوں نے گویا کہ بہت بڑا کام اس مشن کا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ داتا صاحب نے اپنی وصال سے پہلے چند مضبوط لوگوں کو تیار کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فکر آج بھی لاہور اور اس کے گرد و نواح وہاں پر پائی جاتی ہے. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے شاگرد نے آپ کی خدمت میں تمام باتوں کو ذکر کیا تو داتا صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا. اور فارسی کے اندر یہ علماء نے لکھا کہ فارسی کے اندر سب سے پہلی یہ کتاب تھی، فارسی کے اندر، کیونکہ پہلے عربی زبان میں تھی، تمام باتیں عربی میں تھی، اب کسی کو فارسی کو بھی اگر کوئی بات پڑھنی ہے تو وہ عربی زبان پر عبور حاصل کر کے عربی زبان سے استفادہ کرتا، لیکن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب شریف کو ترتیب دی فارسی زبان کے اندر اور عربی زبان کے ماخذ کو آپ نے فارسی زبان کے اندر منتقل کیا. اور اس میں جو اور کتابیں بھی لکھی گئی لیکن ان کتابوں کے اندر داتا صاحب کی اس کتاب کو بہت بے نظیر و بے مثال مرتبہ حاصل ہوا. داتا صاحب علیہ رحمہ کا وصال 465 ہجری کے اندر ہوا، اور علماء لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر شریف 65 سال ہوئی. یہ مختصر سا خلاصہ میں نے داتا صاحب علیہ رحمہ کے حوالے سے پڑھا، درود پاک ایک دفعہ پڑھ لیجیے. اب میں چند منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں اس حوالے سے تاکہ یہ تو تاریخی پہلو تھا، میں وہ موضوع پہلے بیان کرتا لیکن چونکہ زیادہ ضروری وہ تھا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم صاحب عرس کی بارگاہ میں گئے ان کے حالات ہم نے نہیں پڑھے. ہم نے کہا حالات ٹھیک ہے لیکن ان کا نظریہ پہلے پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی ٹھیک ہے یہ سلسلہ سلوک کا طریقہ ہے، صاحبان طریقت کا طریقہ یہ ہمارے سلسلہ ہے کہ حالات ضرور پڑھے جائیں. تو لہٰذا میں نے حالات کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھے تاکہ ایک نورانی اور مبارک شکل مبارک آپ کے ذہنوں کے اندر تیار ہو جائے.